والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی محتشم نبی مکرم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ البقرہ کے ابتدائی مضامین اور بالخصوص وہ آیات جو نفاق کی مذمت پر نازل ہو رہی ہے، آج اس حوالے سے ہمارے اس درس کی آخری نشست ہے۔ تقریباً چار نشستوں کے اندر اور چار دروس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں اس غرض کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی اور اس مقصد کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات کو صرف پانچ آیات میں ذکر کیا اور منافقین کی خصلت کو 13 آیتوں پر کیوں ذکر کیا، اور منافقین کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اس قدر تفصیل کے ساتھ مفصل انداز میں اور اتنی وضاحت کے ساتھ کرنے کی وجہ کیا تھی، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس خطرناک گروہ سے امت کو مکمل طور پر واقفیت دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے دامن ایمان کے اندر یہ گندگی نہیں آنی چاہیے جو منافقین کے نظریات اور ان کے مزاج میں تھی۔ کفار و منافقین کے احوال اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں، بگڑی ہوئی سابقہ اقوام کے احوال اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے دامن ایقان اور اپنے دامن ایمان کو اس گندگی سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو کفر خالص ہے اس سے متعلق صرف دو آیتیں اتاری، اور سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی مضامین کے اندر، کیونکہ یہ وہ زبردست سورت ہے جس میں عقیدے کی جس اعتبار سے عقیدے کے مسائل کو تقسیم انسانیت کے زاویہ اور تناظر سے جس شرح و بست کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ اسی سورت کا خاصہ ہے۔ تین صورتوں میں جو ذکر کی جا رہی تھی کہ مومنین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، تو ان تینوں کے حوالے سے کسی صورت میں ابتدائی اعتبار سے اس قدر مفصل بیان نہیں ہے جس قدر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس کی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مسلمان کو کن کن عقیدے کا متحمل ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا متحمل ہونا چاہیے، اس کو تفصیل کے ساتھ پانچ آیتوں میں اس کے اجمال کو ذکر کر دیا گیا۔ کفار کفر کی طرف کیوں ڈٹے رہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اور آپ پر اتنی زبردست کتاب اترنے کے باوجود کیا وہ چیز تھی جو ان کو حق سے ہمکنار نہ کرا سکی، اس کو دو آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر وہ لوگ جو حضور کی صف میں اہل ایمان کا لبادہ اوڑھ کر شامل ہوئے، اور دراصل وہ کفار سے زیادہ سخت تھے، اور ان کا وہ فتنہ اور ان کا وہ حملہ کفار سے زیادہ سخت تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا۔ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو گزشتہ کئی درسوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آپ کے ذہنوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، جو کل کی بھی آیت دوسرے درس میں گزری ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ مرض کیا تھا اس کی وضاحت ہم نے کل بھی کی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت سے عداوت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور آپ کے فضائل سے بغض تھا، وہ مرض تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے ذمہ کرم پر اپنے حبیب کی عظمت کے درجوں کو اور بلند کرنا ہے، تو جس قدر ہمارے حبیب کی عظمت بلند ہوتی رہے گی تو ان کے مرض میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، تو ان کا مرض یہ تھا کہ جو بھی حضور کی عظمت و شان کو بیان کرتا اور حضور سے اپنے تعلق کو جوڑتا وہ اس سے بھی بغض رکھنا شروع کرتا، اور اس کے بالکل برعکس صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضور سے براہ راست تو محبت کرتے لیکن جو جو چیزیں حضور کی جانب منسوب ہوتی اور حضور کی یاد دلاتی وہ اس پر بھی جانوں کو نشاور کرتے تھے، بالکل دیکھیں سامنے جو صحابہ کی جماعت اور یہاں پر منافقین ہیں وہ جس چیز سے نفرت کرتے ہیں صحابہ کرام اسی میں زیادہ رغبت دلاتے ہیں اور زیادہ راغب ہوتے ہیں، میں نے اس پر چند احادیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے حوالے سے اور زیارت مدینہ کے حوالے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، آج ایک اور اہم نظریہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقین کی فکر تھی کہ امت میں اتحاد کبھی نہ ہو اور امت مجتمع کبھی نہ ہو اور امت کبھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر امت متحد ہو گئی تو منافقین شکست کھا جائیں گے، کیونکہ یہودیوں نے جس کام کے لیے ان کو رکھا ہے کہ مسلمانوں کی شرازہ بندی نہیں ہونے دینا، اس میں نفاق، اس میں شک، اس میں وہم، اس میں اختلاف اور اس میں شک کی باتیں کرتے رہنا تاکہ ان کا ایمان مضبوط نہ ہو پائے، یقین مضبوط نہ ہو پائے، سامنے بالکل مسلمان ہو کر رہنا لیکن پیچھے جا کر پھر تم وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا علمی صلاحیت کے اعتبار سے، علمی لیاقت و استعداد کے حوالے سے اس قدر مضبوط نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر شک کو پیدا کرنا، کیونکہ شک رہے گا تو وہ تذبذب میں رہیں گے، نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے، تو جب تذبذب رہے گا تو ان میں یقین کامل نہیں ہوگا اور یقین نہیں ہوگا تو وہ انقلاب نہیں لا سکتے، کل بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے اس پر آپ کی خدمت میں کہ انقلاب صرف خلفائے راشدین کے دور تک رہا، اس کے بعد امت میں اتحاد کی فضا کیوں پیدا نہ ہوئی، یہ آگے آنے والی آیت سورہ بقرہ کی اس موضوع پر بڑی تفصیلی ذکر کرتی ہے، اور حضرت آدم کے ذکر کے اندر انشاءاللہ ان تمام تفصیل کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا تھا کہ منافقین کی سوچ یہ رہی کہ مسلمانوں کے اندر شک، تشکیک، وہم، ایسی باتیں پھیلائے جائیں، توہم پرستی، وہم کی باتیں پیش کی جائے، شک کی بات، جس طرح دیکھیں نا حضور نے جو خطبہ پڑھا تھا کہ من احبنی فقد احب اللہ، تو کہا دیکھو یہ عجیب بات ہے، رسول ہے ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں، خود کی محبت کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ شک پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، خود کی اطاعت کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، آج کل بھی منافقین یہی کرتے ہیں، دیکھو اللہ کو بھول گئے رسول کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کو چھوڑ کر خدا کو یاد کیا جاتا ہے، صحابہ نے یہ بتایا کہ تعلق بالرسالت سے ہی خدا یاد ہوگا، وہ جتنا یہ کہتے تھے صحابہ اتنا حضور کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن اور احادیث اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شان میں اتنی آیت اتارتا تھا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے محبوب کا ذکر کرنے سے ہمارا بھول جانا لازم آتا ہے تو پھر اس مرض میں ہم تمہیں جلاتے رہیں گے اور اپنے حبیب کی اور شان بیان کرتے رہیں گے، آج بھی منافقین کے ذہن میں، دور حاضر کے جو منافقین ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکر کی کثرت سے خدا کا بھول جانا لازم آتا ہے، اور وہ ہمارے نقشبندیوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم تو ذکر خفی میں بڑے ماہر ہو اور تم یہ پڑھتے ہو کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی، جب تم خدا سے وعدہ کرتے ہو کہ میرے دل میں غیر نہیں ہے تو نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو یہ ان کا مرض ہے کہ جو نبی کی ذات کو غیر اور غیریت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ تصور دیتا ہے، عقیدہ دیتا ہے جو نبی کو ہم سے غیر کہے وہ منافق ہے، اور جو نبی کے دامن میں جڑ کر ہماری طرف آئے وہی صحابی اور مومن ہے، تو وہ میں نے وضاحت کر دی تھی آپ کے سامنے ذکر کے حوالے سے کہ معاف کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، غیر سے مراد وہ ہے جو خدا سے دور کرنے والی چیز ہو، خدا سے دور لے جانے والی چیز ہو، اگر عقیدہ نبوت اور حضور کی عظمت و شان اور حضور سے محبت کرنا، الاعوذ باللہ نقل کفر کفر نواش، کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور آپ کی محبت میں منہمک ہو جانا، مستغرق ہو جانا، اسی میں لگ جانا، اگر یہ غیریت کا تصور ہوتا تو خدا صحابہ اکرام کی ان اداؤں کو اس قدر ذکر نہ کرتا کہ ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو جھکائے رکھتے ہیں. پہلے تو ذکر فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرنا. تو اب اگر نبی کے سامنے نبی کی تعظیم اور محبت خدا کی غیریت کا تصور کرتا تو پھر اللہ رب العالمین کہتا کہ ہاں میرے نبی کے سامنے خوب چیخو پکار کیا کرو، بس میرے حضور ادب کر لیا کرو. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. اور اللہ کا کلام تو ایسی بھی آواز سے پاک ہے، اللہ جب کلام فرماتا ہے تو اس میں آواز ہی نہیں ہوتی، الفاظ و معنی ہوتے آواز نہیں ہوتی ہے. تو اے پیارے مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، تو وہ بھی بولی سمجھ لیتا ہے جس میں آواز نہیں ہوتی ہے. وحی میں آواز نہیں ہوتی، وحی میں اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے. اشرح عقائد وغیرہ ہماری ابتدائی کتاب ہے جو عقائد کی آپ دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہو کلام اللہ بلا صوت، اللہ کا کلام جو وہ صوت سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے. الفاظ ہیں، معنی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ آواز سے پاک ہے، الفاظ بھی معنی بھی، آواز نہیں ہے. تو یہ حضور کی عظمت ہے کہ جس کلام میں آواز نہیں ہوتی حضور اس کو بھی سمجھ جاتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام کو حضور نہ سمجھے تو یہی تو نفاق ہے. اسی کو قرآن نے کہا تھا فی قلوبہم مرضٌ. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے جو مضمون یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن نے بھی وہاں پر ذکر کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرنا. ولا تجہروا له بالجهر بعضکم لبعض، اور ہمارے نبی کو اس انداز میں مخاطب نہ کرنا جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، ایسا نہ کرنا. او بھائی، او چچا، او جناب، جبکہ اسماعیل دہلوی صاحب حکم دیتے ہیں کہ نبی کی تعظیم بھائی جیسی کرنی چاہیے، وہ حکم دیتے ہیں نفس کے بھائی جیسی کرنی چاہیے. اور اللہ فرماتا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح مخاطب ہوتے ہو نظر رکھتے ہو، یہ نظریہ میرے حبیب سے نہیں رکھنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اس انداز میں تمہیں گمراہ کر دیا جائے گا، کافر بنا دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اللہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، الیاذ باللہ. اور جب صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست رکھتے تو یہ ادا رب کو پسند آئی، وہ حضور کے سرکار کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، میرے آقا کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے. جب سرکار زور سے کہتے کہ ابو بکر ذرا زور سے کہو کیا کہہ رہے ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح زور سے کہوں، اگر میں نے آواز بلند کر دی تو پھر میرے اعمال کا کیا ہوگا. یہ ادا رب کو پسند آئی اور فوراً دوسری آیت اتری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے رسول میرے محبوب کے حضور جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ دل ہیں جن کو ہم نے تقوی کے لیے، مغفرت کے لیے، اجر عظیم کے لیے چن لیا ہے. اب دیکھیں براہ راست یہ خدا سے جنگ ہے، حضور کے ذکر سے چڑھ جانا یہ براہ راست خدا سے جنگ ہے. اسی کو فاضل بریلوی نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. حضرت نے جگہ اسی مفہوم کو ذکر کیا ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. یعنی رب کو تو منظور یہ کہ آپ کا ذکر بڑھتا رہے گا اور یہ گھٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، رب نے تو اپنے ذمہ کرم پر تیرے ذکر کو بلند کیے. تو اعلیٰ حضرت نے انہی 13 آیتوں کا ترجمہ ان شعر کے اندر کر دیا ہے کہ اگر اس کے معنی نہ سمجھ سکو تو نعت میں گنگنا کی شعر کو سمجھ لو کہ اس آیت کا ترجمہ اس میں بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں آگے جو نیا موضوع میں شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ذکر کیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان یہ صحابہ لائے ہیں، قالوا انؤمنوا کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں ہم ایسا ایمان کیسے لائے جیسے یہ پاگل بے وقوف لائے ہیں، معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، حبیب خبردار یہ خود بے وقوف اور احمق اور پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں شعور اور عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی جس کا بیل ان کو بنایا ہوا تو یہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر نفاق کی ایک خاص فکر، جہاں دیگر فکروں کو میں ذکر کر رہا ہوں، اور قرآن نے بھی ان کے ان آیات کو تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ان کے مزاج کا معیار جو ہے وہ سمجھایا جائے اور ان کا مزاج کا انداز سمجھایا جائے کہ ان کی فکر کیا، وہ سوچتے کیا. تو ان اندازوں میں سے ایک اور انداز یہاں سے نکلتا ہے، ان کا انداز یہ تھا کہ امت میں وحدت کبھی نہ ہو، اور وہ ہمیشہ اکثریت کی نفی کرتے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم چار یہاں پر بیٹھ کر انگلیوں پہ گنے جا رہے ہو اور اتنی بھی تعداد نہیں ہے جس کو انگلیوں پہ شمار کیا جائے، تو یہ تم نے کیا اپنی 1.5 فٹ کی دن جو ہے دنداری لگائی ہوئی ہے، 4th دن قربانی تم کر رہے ہو، 8 دن 8 تراویح تم پڑھ رہے ہو، سارے مسلمان 20 پڑھ رہے ہیں تم 8 پڑھ رہے ہو، سارے مسلمان دو دن تین دن قربانی کر رہے ہیں، تم جان بوجھ کر اونٹ لا کے بنس روڈ پر چوتھے دن کاٹ رہے ہو، اور اخبار میں دے رہے جن چوتھے دن قربانی ہے. سارے مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ بیک وقت بیوی کو دیوی کی تین طلاق تین واقع ہوتی ہے، تم اس پر فتویٰ ایک کا دے رہے ہو. سارے مسلمان کہہ رہے ہیں جی رفع دین کرنے سے نماز ہو بھی جاتی ہے نہیں، اور جو نہ بھی کرے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں، کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تم کہتے ہو جناب یہ واجب اور فرض ہو چکا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کو کہا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ڈیڑھ فٹ کی دکان نہ لگاؤ، اکثریت کے ساتھ چلو، اجماع کے ساتھ چلو. تو یہ منافقین ہمیشہ سے روش یہی ہے کہ اجماع کو ٹکر دیتے ہیں اور اکثریت کو چیلنج کرتے ہیں. یہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے لیے معیار دین بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو تم نے اپنے معیار دین بنایا یہ نہ کرو جو اکثریت کر رہی ہے صحابہ کی، وہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ جس پر امت کسی فکر پر کسی مسئلے پر اگر وہ جمع ہو جائے، مجتمع ہو جائے اور اکثریت اس طرف آ جائے، تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پھر ان کی بات کو تسلیم کرنا واجب ہے، اس اجماع کو قبول کرنا واجب ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت نے جب دین کو مدون کیا اور اصول فقہ کو جمع کیا تو وہاں پر لکھا کہ فإن اصول الشرع اربع، کہ اصول شرع چار ہے، شریعت کی چار دلیلیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. یہ چار چیزیں شریعت کی دلیل ہے. جو قیاس سے ثابت ہوا وہ بھی دینی ہے، جو اجماع سے ثابت ہوا وہ دینی ہے، جو سنت سے ثابت ہوا وہ دینی ہے، قرآن تو ہے دین. تو شریعت جو ثابت ہوتی ہے وہ چاہے ہم سے، ہمیں قرآن ہی سے دکھائیے آپ، ہم کسی اور چیز سے نہیں مانتے، وہ پکا گمراہ بے دین ہے. جو یہ دعویٰ کرے نہیں مجھے تو قرآن سے دکھائیے، وہ پکا جاہل احمق گمراہ بد دین ہے، بال مدل ہے، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور جو صرف یہ کہے کہ صرف مجھے قرآن و سنت سے بتائی، وہ بھی گمراہ بد دین ہے. شریعت کی دلیل صرف قرآن و سنت نہیں ہے، آگے اجماع بھی ہے. اور اگر کوئی کہے میں اجماع تک مانتا ہوں، قیاس کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے. اس لیے کہ چار دلیلیں ابھی میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چار دلیلیں دین کا ماخذ ہے. اس لیے یہ کہنا، یہ سوال ہونا چاہیے کہ شریعت کے جو چار دلائل ہیں ان میں سے اس مسئلے کو ثابت کر دی. یہ جو ڈیڑھ فٹ کی مسجدیں انہوں نے بنائی نا، کہ یہ ہم تو قرآن ہی سے ثابت کریں، ہمیں بخاری ہی سے بتائیے، قرآن ہی سے بتائیے، پکے گمراہ ہے. اس لیے کہ شرط لگانا اس آیت کے تحت فکر منافقت ہے. جب انہیں کہا گیا کہ اکثری امت میں جس نظریے کو رکھا ہے شریعت کی تفہیم کے لیے، دین کے نظریے پر اور فروع پر جو امت متفق ہوئی ہے جن ٹرمس اور اصول کے تحت، تم اس کی اتباع کرو، اس سے روگردانی، اس سے انحراف کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا واجب ہے. اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے. میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس پر غیر مقلدین بڑے مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، سوال سمے آپ کی خدمت میں صرف درس کے انداز میں اس کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. حسامی ہمارے اصول فقہ کی ایک بڑی مضبوط کتاب ہے. ہم اپنے اصول فقہ کے اندر جب پڑھتے ہیں ابتدائی کتابوں میں مدرسوں میں، تو اصول شاشی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ملا احمد جیون علیہ رحمت کی نور انوار پڑھتے ہیں، اس کے بعد تیسرے درجے میں آ کر حسامی پڑھتے ہیں، اور چوتھے درجے میں جا کر توضیح تلوی پڑھتے ہیں. یعنی ان عبارتوں کو کھولتے چلے، ایک ایک فن میں عبور کے لیے کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انداز مختلف. جیسے آپ کو کوئی بھی زبان سمجھانی ہوتی ہے تو پہلے اس کے الفابیٹ سمجھائے جاتے ہیں، پھر اس کے چند جملے سمجھائے جاتے ہیں، پھر اس میں اور گرامر کے حوالے سے اس کی پیچیدگیاں. جیسا جیسا آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے ویسے ویسے وہ علم کے گوشے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک فن میں متعدد کتابیں. آپ اگر سائنس کے سبجیکٹ لیتے ہیں تو چھ چھ سال تک سائنس ہی کو پڑھتے رہتے ہیں، سات سات سال، آٹھ آٹھ سال سائنس ہی کو پڑھتے ہیں. لیکن جو پہلے پڑھا تھا، جو ابتدا میں آپ نے پڑھی ہے، وہ باتیں بعد میں نظر نہیں آتی، اس کی کشادگی بعد میں نظر آتی ہے، لیکن بیس وہی ہوتی ہے جو آپ شروع میں پڑھائے ہیں، بنیاد وہی ہوتی ہے. تو اس میں ہر اعتبار سے یہ گویا کہ مضبوط بات ہے. تو حسامی جو اصول فقہ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، میں اس کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صاحب حسامی نے اس بات کو ذکر کیا، فإن اصول الشرع ثلاثہ، فرمایا کہ اصول شرع تین ہیں، الکتاب والسنت والاجماع الامت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت. یہ پہلے اصول سمجھ لیے، پھر اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور فرما والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی اصل جو ہے وہ قیاس ہے، المستنبط من هذه الاصول، قیاس جو ہے وہ مستقل ایک دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ قیاس جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے، اور جو ان دلیلوں سے ماخوذ ہے، ان دلیلوں سے لیا جاتا ہے، تو تو یہ چار چیزیں اصلا تین دلیلیں اصول پاتی ہے، اصل قرار پاتی شریعت کی، قرآن، سنت اور اجماع، اور اس کے بعد قیاس. اور یہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ قیاس کی دو قسمیں، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، اصول آپ سمجھ لیجئے، پھر اس کو مثالوں سے جب سمجھاؤں گا تو ساری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، قیاس دو قسم سے دلیل بنتا ہے، جس کو منطق اصطلاح میں عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں، کہ بعض اعتبار سے وہ اصل بھی ہے اور بعض اعتبار سے فرع بھی ہے. بعض اعتبار سے اصل اس طرح ہے، من وجہ اصل اس طرح ہے کہ اس کو شریعت کی چوتھی دلیل قرار دیا جاتا ہے، اور بعض اعتبار سے فروع اس طرح ہے کہ یہ مستقل کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ماخوذ ہے، نکلتا ہے ان دلیلوں کے بعد. جبکہ یہ تین جو ہے، قرآن، سنت اور اجماع، یہ مستقل دلیل ہے کسی مسئلے کو پرکھنے کے لیے، اور اس پرکھنے کے انداز کو قیاس کہتے ہیں. تو قیاس نکلتا ان سے، ایک اعتبار سے اصل یہ ہے کہ وہ چوتھی دلیل شمار ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے فروع یہ ہے کہ وہ ماخوذ ان تینوں سے ہوتا ہے. تو یہ شریعت کی چار دلیلیں بن جاتی ہیں. اب شریعت جس بات پر توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، متحقق ہوتی ہے، مسلم ہوتی ہے، جب کسی مسئلے کو کہا جائے کہ شریعت سے واضح کریں آپ، تو اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ یہ مسئلہ شریعت سے ثابت کریں. تو شریعت سے مراد نہیں کہ پینٹ شرٹ پہن کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے قرآن کھولے اور ترجمہ کرتا رہے، اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے مراد صرف حدیث ہوتی ہے، اور نہ ہی صرف اس سے مراد اجماع ہوتا ہے. بلکہ جب کہا جائے شریعت، تو شریعت پھر چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اگر مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو سنت میں دیکھیں گے. سنت میں مل گیا اور ہم نے بیان کر دیا اور اس کا جواب بن گیا تو یہ بھی شریعت ہے. قرآن میں نہیں ملا سنت، ہماری کم عقلی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، ہماری استطاعت کی بنا پر، لیکن ہم نے اجماع میں دیکھا، اجماع صحابہ میں دیکھا، اجماع صالحین میں دیکھا، اس میں مل گیا، اس سے مسئلہ بیان کر دیا تو یہ بھی شریعت ہے. سمجھا؟ یعنی ایک سوال ہوتا ہے کہ شریعت سے مسئلہ بتائیے، شریعت کی بات کریں، قرآن کی بات بھی شریعت کی بات، حدیث کی بات بھی شریعت کی بات، اجماع امت، اجماع صحابہ، اجماع صالحین، اجماع مجتہدین، یہ بھی ان سے بھی جو مسئلہ ثابتیت ہے اور شریعت کی بات ہے. اور اگر ان تینوں میں وہ مسئلہ نہ ملے، جس طرح کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، آج کل جو معاملات ہیں، اعضا کی پیوند کاری ہے، انتقال دم ہے، خون کا منتقل کرنا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، آپریشن ہے، اور پھر اس کے بعد بالخصوص پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو آج اس کی میڈیکل کے حوالے سے، دیگر حوالے سے جو جدت پیدا ہو رہی ہے، اس کا واضح ثبوت تو کہیں نہیں ملتا، لیکن اس کے اصول اور علت اس دور کے اندر موجود ہے. تو اس سے مسئلہ خاص کر کے بتانا کہ جناب اس حدیث میں وضاحت تو نہیں ہے لیکن علت اور وہ وجہ موجود تھی اور یہ وجہ اس وجہ کے مطابق ہے، تو جب علت مشترک ہوئی تو حکم بھی مشترک ہوا، اور نکال کر جب اس حدیث سے مسئلہ واضح کر دیا، وہ مسئلہ اسی ہیت کے ساتھ نہیں تھا کہ صحابہ نے کسی مردے کو لٹا کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہو یا صحابہ کرام نے خون کو منتقل کیا ہو، یہ واضح ہیت کے ساتھ تو موجود نہیں، لیکن اس کے جواز یا عدم جواز، اس کے حرام یا حلال ہونے پر کوئی وجہ ضرور موجود ہوتی ہے. تو اس وجہ کو اس وجہ پر جب ہم لا کر پرکھتے ہیں اور اس وجہ کو اس وجہ کی طرف پھیرتے ہیں، تو اس علت کو اصل علت کی طرف پھیرنا، اسی کو قیاس کہا جاتا ہے، اور جو نتیجہ سامنے نکل کر آتا ہے وہ بھی شریعت ہوتی ہے. تو اپنا کانسیپٹ پھر دوہرائیں آپ. نظریہ، یہ جو ایک گند پھیل گئی ہے پورے معاشرے کے اندر، اور منافقین اپنے معیار کے اندر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے جس طرح آج تک امت لائی ہے، ہم تو الگ لائیں گے. تو لہذا یہ کہنا کہ شریعت سے مسئلہ بتائیں، تو کہا جاتا ہے قرآن سے بتائیں، جو کہنا یہ صرف مجھے قرآن ہی سے بتائیے، بالاتفاق وہ گمراہ ہے، بالاتفاق وہ گمراہ ہے جو کہیں مجھے صرف مسئلہ قرآن سے بتائیں. اس لیے کہ صرف مسئلہ قرآن سے بتانا یہ شریعت نے کیا، اور وہ خود اپنی طرف سے شریعت کے قاعدے گڑھ رہا ہے، شریعت بنا رہا ہے، اور دین کو ثابت کرنے کے لیے اپنی نفس اور حوث سے ایک مسئلے کو مختص کر رہا ہے. اسی کو نفاق، اسی کو گمراہی کہا جاتا ہے. یا پھر اگر وہ کہے اہل حدیث کے دو اصول، قرآن اور سنت، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی پکا گمراہ بے دین ہے. اس لیے کہ جناب اس سے پھر کئی صحابہ کرام علی مردوان کے فیصلے کا انکار لازم آئے گا، جنہوں نے اپنے دور میں کیا ہے، جنہوں نے اپنے دور کے اندر معاملات کیے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے غیر مقلدین آپ کے سامنے نہیں، لیکن اپنے مجمع کے اندر بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ 20 تراویح کی کیا حیثیت ہے، وہ تو عمری ہے، عمری یعنی حضرت عمر کی طرف، ان کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عمر کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو سنت عمری ہے، ہم اس طریقے کو نہیں مانتے. یا دوسری اذان جو آپ دیتے ہیں جمعے کی، یہ نہیں دیتے ہیں، یہ کی اذان دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ تو عثمانی سنت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم محمدی سنت کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا تو تم شیعوں کے چچیرے ہو، بالکل چچیرے بھائی ہو تم میں، اور اس میں کیا فرق ہے؟ صحابہ اکرام کے آثار کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور واضح طور پر ان کے ہر فتوے میں لکھا ہوا ہے. فتاوی سلفیہ دیکھ لیں، فتاوی علم اہل حدیث دیکھ لیں، فتاوی نظریہ دیکھ لیں، سارے غیر مقلدین نے جن کو اپنے نام مومیا مٹھو بن کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کے آثار حجت نہیں ہیں. اگر صحابہ کے آثار حجت نہیں ہیں تو حضور نے خوب کیوں فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و سنت ہے، اگر تم اس میں اختلاف دیکھو تو میرے صحابہ کی طریقے کو اپنے داڑھوں کے ساتھ بند کر کے رکھنا، جس نے میرے صحابہ کی سنت کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو حضور تو صحابہ کے ساتھ تمسک اور جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ آثار صحابہ کیوں نہیں ہے، اگر یہ مان لیں گے تو ان کا دھرم ہی ختم ہو جائے گا، پھر بھی سرکار پڑھنی پڑے گی ان کو، جو کہ یہ نہیں پڑھتے، بھی سرکار ترابی نہیں پڑھتے، بھی سرکار ترابی ان کو پڑھنی پڑے گی. اور یہ یونٹ میں ایک، انہوں نے کسی کام میں اگر یہ چیمپئن نہ ہونا تو ایک کام میں بڑے چیمپئن ہیں. شوہر اگر جذبات میں بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آئیے ہمارے پاس آئیے، کالی مرضی صدقہ دے دیجیے، اور جناب جو کہ فلاں مال ہمارے گلے میں ڈال دیجیے، بیوی آرام ہو حلال ہو جائے گی آپ کے لیے. اور یہ کس نے کہا کہ تین طلاق سے جناب جو ہے کہ وہ تین طلاق سے جناب جو ہے کہ وہ ایک طلاق، تین طلاق سے تین طلاق باغ، تین طلاق سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے. پوری امت میں اکثریت، آگے ذکر کروں گا میں ابھی آپ کے سامنے، اکثریت، اور اس فورم سے میں چیلنج کروں گا کہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، جو پوری امت ہو گئی نا، بچا کیا اس کے بعد؟ یعنی مسلمانوں کے اس وقت جو مسلمان جن مذاہب فقہ پر عمل کرتے ہیں، یا وہ حنفی ہیں، اور حنفی تو 70% کے قریب ہے، 70% کے قریب ہے، پھر اس کے بعد کچھ شواف ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، تو سارے اور لینے کے بعد میں کہتا 100%، یہ رتی بھر بھی نہیں ہے. صرف دو فرقے ایسے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو سنیت کے والد سے کہلا رہے ہیں، تو ان کا منافق ہونا اس بات سے ثابت ہو گیا کہ اجماع کو چھوڑ دیتے ہیں، اکثریت کو چھوڑتے ہیں، اور تقلید ہی کو شرک کہہ دیتے ہیں کہ اماموں کو ماننا ہی شرک ہے، اجماع کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرنا ہے. تو اس وقت اسلام کے نام لینے والے دو فرقے، ایک غیر مقلد اہل حدیث اور ایک شیعہ، یہ دونوں بالکل بہت قریب ہیں، متا کے مسئلے میں، طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، رفع الیدین کے مسئلے میں، ان کا بہت ملتا جلتا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ مودودی دیکھیے، جو بالکل چیمپئن رہا، مسٹر مولوی جو پیدا ہوا، اس نے تو اپنی کتاب میں متا کے فتوے بھی دیے ہیں. آپ اگر شیعہ حضرات کی کتابیں متا کے جواب میں پڑھیں، میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں، اس میں ان کو حوالہ ہمارے گھر کا کسی کا نہیں ملتا، لیکن وہ مودودی کو امام اہل سنت بنا کر پیش کرتے ہیں. میں نے شیعہ کی کتاب دیکھی متا پر، تو اس نے لکھا کہ اہل سنت کی بڑی زندہ اور جاوید شخصیت، جنہوں نے جناب نکاح کے علاوہ متا کی اجازت دی ہے. اور متا کس کو کہتے ہیں؟ کسی عورت کے ساتھ خلوت کے اندر بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی مہر کے، کسی بھی ایک مٹھی بھر جاؤ کیوں نہ ہو، یا صرف دو میٹھے بول کیوں نہ ہو، اس کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کہتے ہیں یہ نکاح کی دوسری فرا ہے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں یہ زنا خالص ہے. کیا ہے؟ زنا خالص ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مودودی نے اس کی اجازت دی اپنی کتابوں کے اندر. تو قاضی صاحب کو چاہیے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جناب قاضی صاحب کتنی دفعہ آپ نے متا فرما لیا، کیونکہ جناب مودودی صاحب نے اس کی اجازت دی، اور جماعت اسلامی جو اسلام لائے گی تو کیا اس میں ساری چیزیں ثابت ہوگی؟ تو یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور میں سارے، اور ان سے پوچھیے آپ قاضی ہے نہیں، تو پھر میرے پاس آئیے، میں مودودی کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ اجماع سے ٹکر ہے، پوری سنیت سے ٹکر ہے، یعنی اہل تشیع، اہل سنت، اہل سنت کی اکثریت، تمام اہل سنت اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ اس کو جائز کہہ رہا ہے. اسی طرح شیعوں کے نزدیک بھی تین طلاق جو ہے وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے، اور اس طرح پوری اہل سنت تین کو تین کہتی ہے، اور غیر مقلد ان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں واقعی میں تم ہمارے پیر بھائی ہو، تین جو ہے وہ ایک ہی ہوتی، تین نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اجماع کی نفی کی ہے. کیا کیا ہے؟ اجماع کی نفی کی ہے. لہذا پھر آج سر چڑھ کر یہ کہنا کہ جناب ہم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، امام بخاری اہل حدیث تھے، امام مسلم اہل حدیث تھے، امام ابو داؤد اہل حدیث تھے، فلاں اہل حدیث تھے، فلاں اہل حدیث تھے، یہ سری جھوٹ اور کذب ہے. صرف ان کا کام ہے کہ جناب داڑیاں بڑھاؤ اور سر ننگا رکھ کر رفیدین پر آمین چیخو. یہ ہمارے دہلی سوسائٹی میں نے جو بات کی ہے، یہ درس قرآن وغیرہ جو دیتے ہیں، صرف اس فکر کے تحت. تو غیر مقلدین گمراہ فرقہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا نظریہ بالکل منافقین کے مطابق ہے، کہ خدا کہتا ہے کہ اکثریت کے طریقے پر چلو، اور وہ اکثریت کے طریقے پر نہیں چلتا، اور اس سے وہ اختلاف کرتا ہے.
اور اجماع کا انکار کرتا ہے، اجماع سے بھاگتا ہے اور اجماع صحابہ کو حجت نہیں مانتا. اور میں آپ کے سامنے حدیث پاک چند عرض کرنا چاہتا ہوں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 تراوی کو، تراوی کی 20 رکعتیں بنائی، اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے فتوے کو نہیں مانتے، حضرت عمر کے قول کو نہیں مانتے. تو یہ بس یہ ہے کہ جناب یہ لمبی داڑھی ہے، وہ آن محمد نقوی داڑھی منڈ کر بولتا ہے، یہ داڑھی لمبی کر کے بولتے ہیں، وہ داڑھی منڈ کر بولتا ہے، فرق کیا ہے؟ اور ہمیں گیارہویں، ہمیں امام حسین کی محبت پہ شیعہ قرار دیا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب تو امام جعفر صادق کی محبت میں تم شیعہ ہو، العیاذ باللہ العیاذ باللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو نیت اور کرامتیں اور عقیدے سارے واضح ہیں کہ اہل بیت سے ہمارا تعلق کس نسبت سے ہے اور رافضیوں کا تعلق کس نسبت سے ہے، لیکن اس میں تو ہو بہو تم اس کی تصویر ہو مسئلہ تین طلاق میں اور صحابہ پر تبرع کرنے پر. اس لیے کہ تین، یہ کہنا کہ تین طلاق کو حضرت عمر نے اپنی دور کے اندر تین کیا ہے اور آپ کے دور سے پہلے ایک تھا، یہ صریح جھوٹ ہے. علماء نے اس حدیث کو قبول ہی نہیں کیا، اس روایت کو قبول ہی نہیں کیا. اور چاروں اماموں نے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد نے اجماعی طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک نشست میں اگر کوئی شخص طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ پاکی کے دنوں میں دے، تاکہ وہ پاکی کے دنوں میں طلاق دے کر چھوڑ دے، اگر وہ اصلاح کی طرف آتی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسری پاکی کے اندر ایک طلاق دے، ورنہ پھر تیسری پاکی میں ایک طلاق دے. حیض میں طلاق دینے کو مذاق منع کیا گیا ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے، طلاق کا یہ طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی جذبات میں آ کر گناہ منہ موڑ لے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے حبیب فرماتے ہیں کہ مباح چیزوں کے اندر وہ کام جو خدا کو سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر کسی نے خدا کو ناراض کر کے بیک وقت ایک نشست کے اندر دھڑک انداز میں کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق، یا میں طلاق 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 دیتا ہوں، اور یہ تین طلاق اس نے ایک بنگلے میں کہہ دیا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ بالاتفاق تین ہی واقع ہوگی، اس کو ایک کہنا سخت سخت گمراہی ہے. اس کو غیر مقلدین نے لیا، یا پھر ماضی قریب کے اندر تین شخص ایسے گزرے ہیں، تیسری صدی کے اندر ایک آدمی تھا، صرف تیسری صدی کے اندر، میں بڑے وضوح سے آپ کو کہتا ہوں، تیسری صدی کے اندر ایک آدمی تھا جس کو داؤد ظاہری کہا جاتا تھا، اور وہ فرقہ ظاہری نام سے تھا. غیر مقلدین اصل میں ظاہری نام سے مشہور ہے کہ جو عبارت کے اندر ظاہر اس کو مانو، باقی کچھ نہ مانو. تو داؤد ظاہری ان کا سب سے پہلا گرو تھا، آگے عرض کروں گا اس میں، تیسری صدی ہجری میں. اس کے بعد چلنے کے بعد چوتھی پانچویں ہجری میں ابن حزم پیدا ہوا، یہ دوسرا بندہ ہے جس کو آپ انگلی پر گن سکتے ہیں. اور اہل سنت کے اماموں کو انگلی پر کیا، کتابیں بھری پڑی، لیکن ابھی بھی بزرگان دین کے تذکرے باقی ہوتے ہیں. دوسرا پیدا ہوا ابن حزم، جس کی کتابوں کو جلایا گیا ہے. اور تیسرا ساتویں پیدا ہوا ابن تیمیہ، جس نے یہ باتیں کی ہے، اور پھر جا کر کلا بازی کھا کر جناب جو کہ شوقانی، اور شوقانی کے ابن عبداللہ بن نجدی، اور لے دے کے پھر سعودی اسٹیٹ کھڑا ہوا. اور آج بھی سعودی اسٹیٹ اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، غیر مقلد نہیں کہتا. یہ بھی ان کے لیے شرم کی سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی سعودی عرب کے مفتی اپنے آپ کو حنبلی فقہ کی طرف کہتے ہیں، کہ ہم حنبلی فقہ کی طرف ہیں. آج بھی تقلید کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے غیر مقلدوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمیں وہ امام کعبہ کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، سعودی نظریے کی طرف پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حرم میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور وہ خود اپنی فقہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم فقہ حنبلی کو ماننے والے غیر مقلد نہیں ہیں. تو ان کو شرم کرنا چاہیے کہ جس پر انہوں نے سہارا کیا تھا، وہ ابھی وہ تکیے بھی ان کو ہوا دینے لگے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم غیر مقلد نہیں، ہم حنبلی کے ماننے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اکثریت کے لیے اگر سعودی اسٹیٹ کو اپنے لیے بنانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے بھی ان سے ہاتھ اٹھایا، نہیں ہم اصول فقہ کو مانتے ہیں، اور ہم خود حضرت امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. اب کتنا کرتے نہیں کرتے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کہتے ضرور ہیں کہ جناب ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، یعنی تقلید کا تصور ان کے نزدیک ہے، جبکہ یہ ہندوستان پاکستان کے لیڈیز کے لانے والے اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ جناب تقلید کرنے والا مشرک ہے، وہ ابو جہل کی طرح کافر ہے معاذ اللہ. تو پوری امت کو کافر قرار دینا، یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا کہ پاگل نہ بنو، بے وقوف نہ بنو، ایسا ایمان لاؤ جیسے اکثریت امت لا چکی ہے. تو اکثریت کو تانا دینا اور اکثریت کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ منافقین کا ایک مزاج تھا، جو اس 10 کا آخری پہلو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا. اب حدیث پاک ذرا یہاں پر دیکھیے، اور اصول کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار ای شذ فی النار. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ نے میری امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ اس کی اکثریت کو کبھی گمراہی پر نہیں رکھے گا. یہ ایک حدیث ہی غیر مقلدوں کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے. کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر یہ کرم کیا ہے. اب پڑھتا ہے وہ کرتے کیا ہے؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے, یہ حدیث نہیں پڑھتے. ہم نے کہا بالکل پڑھتے. تو کہا کرتے کیا ہے؟ ہم نے کہا پھر یہ کہتے یہ ضعیف ہے. کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے نا, ضعیف ہے. اور ضعیف ترین حدیث ہو اور ان کے مطلب کے مطابق ہو تو کہتے ٹھیک ہے. یہ آمین زور سے کہتے ہیں نا, حرم میں بھی آمین ہوتا آمین کہتے ہیں نا, والضالین آمین. ان سے کہو ایک صحیح حدیث اس موضوع پر لے آؤ. اور جس حدیث سے یہ روایت کرتے ابن ماجہ کی, وہ حدیث خود ضعیف ہے لیکن مطلب ان کا ہے تو مناظرے کرتے نہیں, حدیث صحیح ہے. اور وہی راوی, اور ابھی میرا موضوع دوسری طرف چلا گیا, ورنہ میں وہ کتابیں آپ کے سامنے رکھتا کہ ایک راوی مثال کے طور پر اس کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں, مثال کے طور پر زید, اگر وہ ہماری تائید کی بات کرے نا, کہ ہماری تائید کی بات کرے یا ہمارا جو عقیدہ اس کی بات کرے, تو یہ کہتے ہیں یہ زید کذاب ہے اور بڑا دجال ہے, یہ تو بڑا ضعیف راوی ہے. لیکن یہی زید کوئی حدیث ایسی بیان کرے جو ان کے مطلب کی, تو کہتے ہیں کتنا نیک آدمی ہے. اور یہ ہے ابھی, کیونکہ موضوع میرا دوسرا تھا اس لیے میں نے اس پر تیاری کر کے آپ کے سامنے راوی رکھے نہیں, درمیان میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی راوی جب ان کی روایت بیان کرتا ہے تو فقہ ہو جاتا ہے, وہی راوی جب ایسی روایت بیان کرے جو فقہ حنفی کو تائید دے رہی ہو تو ضعیف ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے مذہب بنایا ہے. اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ ایک طرف ہو جاؤ, دونوں طرف نہ رہو, ایک طرف ہو جاؤ اور اس طرف آ جاؤ جس پر اکثریت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ, اللہ نے میری امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. ان کا اجماع ہمیشہ حق پر رہے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اجماع جب حق پر رہے گا, تو جب اجماع حق پر رہے گا تو وہ حجت ہے. اس لیے اہل سنت نے کہا کہ شریعت قرآن بھی ہے, سنت بھی اور اجماع بھی ہے. کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں نا کہ اجماع جو ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور میری امت کی اکثریت ہمیشہ ہدایت پر رہے گی. تو لہذا آسان طریقہ یہ ہوا کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی, لیکن اجماع کو دیکھ لیا کہ آج تک علماء یہی کہتے رہے, اس کو بیان کر دیا, اس سے بھی ہدایت مل جائے گی. تو اجماع امت کو جو شریعت قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم کی امت پر اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگا, ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. وضو فرما دی ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر, یعنی اللہ رب العالمین کا قبضہ ہے جس کے اوپر کہ شیطان کو اکثریت کی طرف نہیں آنے دے گا. اور فرما من شذ شذ الی النار, جو اس اجماع سے ہٹا اور اپنی الگ دکان لگائی تو فرمایا وہ دراصل ہٹ کر اپنے آپ کو جہنم میں پھینک گیا, اپنے آپ کو اس نے جہنم میں دھکیل دیا. جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. ایک اور حدیث پاک سنیجئے, سرکار فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الخطا, لن تجتمع امتی علی الخطا. اور طلباء بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارے پر جب ناسبہ چار حروف ہے ان لن کئی اذن, یہ جب یہ ان لن کئی اذن یہ چار حروف ہے, جب یہ فعل مضارے پر آتے ہیں تو حروف علت کو گراتے ہیں, حروف علت کو نہ گرا سکے تو آخر کو نصب کرتے ہیں. اور فعل مضارے جو دو زمانوں کا معنی دیتا ہے, حال اور مستقبل کا, لیکن جب ان لن کئی اذن حروف ناسبہ جب اس پر آتے ہیں تو اس کو حال کے معنی سے گرا کر مستقبل کے معنی میں لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بالکل اسی طرح. اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں, لن تجتمع, تو تجتمع یہ مضارع ہے اور حرف ناسبہ میں سے لن اس پر داخل ہو, لن تجتمع امتی علی الخطا. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک میری امتی خطا اور بھول, خطا بھول اور گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اور لن جو آتا ہے وہ تاکید کیا جاتا ہے, ہرگز ہرگز جمع نہیں ہوگی, ہرگز ہرگز جمع نہیں ہوگی میری امت کبھی خطا پر. یعنی کیا مطلب ہے کہ میری امت کا اجماع ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان لانا ہے چلنا ہے تو اکثریت کی طرف آؤ. اب غیر مقلد جو کہتے ہیں اجماع حجت نہیں ہے تو دیکھیں یہ حدیث سے ساری نفی کر رہی. ایک بار ایک اور حدیث اس پر سنیے جو مسلم اور مسلم امام احمد میں سیدنا ابو ذر غفاری سے, آخر اجماع کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک آدمی اپنی رائے دے تو غلطی کر سکتا ہے, لیکن دوسرا اس کے ساتھ مشورہ کرے تو غلطی سے بچ گیا, تیسرے سے مشورہ کرے تین ہو گئے تو غلطی سے اور بچ گیا, چار سے مشورہ کرے گا تو اور بچ گیا. ایسے ہی ہے نا, اگر ایک بندہ اکیلا سوچتا ہے تو خطا ممکن ہے, لیکن اسی مسئلے کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو دو بندے جب مل جاتے ہیں تو خطا ہونے میں کمی ہو جاتی ہے, تین اس میں شامل ہو جاتے ہیں ذہین تو اور کمی ہو جاتی ہے, چار ہو جائے تو اور کمی ہو جاتی ہے. یہی حضور نے فرمایا کہ جہاں میری امت اکثریت جن کے تقوی پر بھی قرآن دلیل دیتا ہو اور جن کے علم پر بھی قرآن دلیل دیتا ہو، جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہو، ایسے لوگ جس مسئلے پر جمع ہو جائیں تو وہی حق ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو اشارہ فرمایا، اثنان خیر من واحد، حدیث ہے حضور فرماتے دو ایک سے بہتر ہے۔ دو اب ساری امت تین دن قربانی کر رہی ہے، یہ چودہ دن بھی کر رہا ہے، ہم نے ان کو پکڑ کے پوچھا چودہ دن قربانی کیوں کر رہے ہو، یہ پمفلیٹ نکالتے تھے بنس روڈ سے، دوراجی تو خیر الحمدللہ پورا امن ہے، لیکن جب میں لیاری میں ہوا کرتا تھا وہاں پر اس معاملے میں کافی مڑ بھیڑ ہو جاتی۔ تو وہ مسلائن میں جو مسجد رشدی ہے، تو مسجد رشدی سے وہ ایک پمفلیٹ نکالا کرے جی چار دن قربانی ہے، اس کو ہم بڑے غور سے مطالعہ کرتے تو چوتھے دن قربانی وہ ابن تیمیہ کے فتوی سے ثابت کرتے تھے، کسے اور نام اپنا اہل حدیث رکھتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہے اور چوتھے دن کی قربانی کا ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی شرم کرو نا، تم تو کہتے ہو اہل حدیث کے دو اصول اللہ اس کا رسول، تو ابن تیمیہ تمہارا رسول ہے جو چوتھے دن کی قربانی کر، اور چوتھے دن کی قربانی کا مسئلہ چلو پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اور اگر تھوڑا بہت بھی قبول کریں قبول کے لائق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں سمجھانے کے اگر تھوڑی دیر بھی قبول کریں تو شدید اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، اور حضور نے فرمایا جب اختلاف ہو تو ایمان کی طرف جاؤ۔ اب میں کہتا ہوں قربانی میں پہلے دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اور ہمارا بھی، دوسرے دن میں ان کا بھی ہمارا بھی، تیسرے دن میں ان کا بھی ہمارا بھی، چوتھے میں وہ قائل ہم قائل نہیں۔ تو اب ساری امت اکثریت جو ہے وہ تین دن پر ہے، اب چوتھے دن رائج کرنا یہ فتنہ فساد اور نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ساری امت کہہ رہی ہے طلاق کے مسئلے پر کہ اگر تین طہر میں طلاق دی گئی تو یہ طلاق کا مستحسن طریقہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں تین طلاق بیک وقت دی گناہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں طلاق تین بیک وقت دی گئی تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اجماعی پہلو چل رہے ہیں، یہ اجماعی پہلو چل رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ جو تین طلاق بیک وقت دی گئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ساری امت کہہ رہی واقعی ہوگی، یہ کہتے ہیں نہیں ہوگی، جس طرح چوتھے دن یہ اونٹ کو گھینچ کے لا کر کاٹتے ہیں نا اپنے آپ کو اندھوں میں کانا راجا بنانے کے لیے، چوتھے دن اس روڈ پر کوئی روایت ان کے پاس نہیں ہے سکا سند صحیح کے ساتھ، اور نہ کوئی ان کے ساتھ موجود ہے، یہ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں نا، جبکہ بخاری میں خود حضور نے تین دن کی روایت کثرت کے ساتھ بیان کی ہے، بخاری میں ایک روایت، مسلم میں ایک روایت، ابو داؤد میں ایک روایت، نسائی میں ایک روایت، ابن ماجہ میں ایک روایت، پورے سیاستہ میں ایک روایت نہیں ہے، لیکن کرنا ان کو ہماری مخالف ہے، لہذا وہ دور سے کہیں سے پکڑ دکڑ کے لائیں گے کہیں گے یہ صحیح حدیث ہے، ہم کہیں گے یہ صحیح حدیث بخاری میں، تو کہا بخاری ضروری ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، کل تو ہم سے پوچھتا تھا بخاری سے دکھاؤ اور ہم کہتے بخاری ضروری ہے، تو کہتا نہیں بخاری ضروری ہے، آج ہم کہتے ہیں بخاری میں کیوں نہیں، تو ہم سے کہتا کہ جناب کوئی بخاری پہ لانا ضروری ہے، تو میں کہا خود اپنے عمل پر شرم کرو کہ تم کس قدر بے حیا ہو گئے ہو، امت کے شرازے کو کس قدر بکھیر رہے ہو، سمجھ رہے میری بات آپ، اس قدر انتشار۔ تو اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے فرمایا کہ ایمان اکثریت کی طرف لاؤ، اجماع کی طرف لاؤ، اجماع توڑنا، اتحاد کو توڑنا، یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ اب میرے آقا دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، فرما اسنان خیر من واحد، دو جو ہے وہ ایک سے بہتر ہے، وسلاسۃ خیر من اثنین، اور تین جو ہے وہ دو سے بہتر ہے، حضور فرماتے ہیں دو جو ہے وہ ایک سے بہتر، تین جو ہے وہ دو سے بہتر، اور فرما اربعۃ خیر من ثلاثہ، اور چار جو ہے وہ تین سے بہتر، فعلیکم بالجماعہ، حضور فرماتے فعلیکم علی استعلاء کے لیے آتا ہے، لازم کرنے فعلیکم بالجماعہ، لہذا میرے امتیو تم پر ایک جماعت کی اتباع واجب ہے، اکثریت کی اتباع واجب ہے، اس لیے کہ فإن اللہ لن یجمع امتی الا للہدا، فرما اس لیے کہ اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہ، میری امت کو جمع نہیں فرمائے گا مگر ہدایت پر، یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے۔ تو سارے پولیس سے واضح ہو جاتے ہیں کہ جناب اجماع امت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں جو اصل کیا عرض کیا کہ اصول فقہ کے حوالے سے آج میں نے درجنوں کتابیں اس پر دیکھی ہیں، جس کے چند حوالے مختصر خدمت میں عرض کروں گا کہ اجماع اتنا ضروری اور اتنا لازم عمل ہے کہ جو اجماع سے ہٹے گا، خدا نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں دھکیلتے رہیں گے، ہدایت نہیں دیں گے، جو اکثریت سے ہٹے گا۔ اب اکثریت سے ہٹنے والے دو لوگ ہیں، ایک غیر مقلد ہے اور ایک جو ہے وہ متجددانہ، ماڈرن اسلام چاہیے ہمیں، ایک کہتے ہیں قدیم اسلام چاہیے، رسول اللہ نے داڑھی کی قید نہیں لگائی تو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو، خوب لمبی داڑھی انہوں نے کی، اور ایک کہتا نہیں جناب ایک متجددانہ جدید اسلام ہونا چاہیے، انہوں نے داڑھی سرے سے مونڈ دی، تو جس نے بڑھائی وہ بھی حد سے تجاوز کر گیا، افراد و تفریط کو کہتے ہیں.
اور اہل سنت کی تعریف کیا ہے اصول فقہ کی کتاب میں؟ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْمُحَبَّتِ وَالْعَقْلِ وَبَيْنَ الرِّبْزِ وَالْخُرُوجِ.
اہل سنت کمال پر اس لیے ہے کہ وہ اعتدال پر ہے. افراد و تفریط میں وہ بڑھانے پر آیا تو بالکل بڑھاتا چلا گیا، وہ گھٹانے پر آیا تو بالکل گھٹاتا چلا گیا. تو اجماع کے منکر، امت کی اکثریت کے منکر کے دو گروہ ہیں اس وقت. کچھ میڈیا پر نظر آتے ہیں، کچھ آپ کو گلی کوچے میں نظر آتے ہیں. میڈیا پر نظر جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن اسلام ہونا چاہیے. امام اعظم کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ امام شافعی کو ماننا کیوں ہے؟ امام محمد کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ کوئی پوچھے تیرے کو مارنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی اس سے پوچھ لے کہ تجھے ماننا کیوں ضروری ہے یہ بتا دے چل. کیونکہ جو لوگ، اب تو بھی تو قرآن و حدیث پڑھ کے کچھ کو سمجھائے گا نا. اور بڑی پیاری بات میں اب کروں، عرض کروں آپ سے اور بزرگوں کا واقعہ یہاں ذکر کروں، کہ جس وقت اسلامی قوانین پر اور بالخصوص حقوق نسواں پر جب بل کے پاس ہونے کی بات چل رہی تھی جنرل مشرف کے دور میں، تو اس وقت جیو چینل جو الہاد اور بے دینی کو زیادہ ہوا دیتا ہے، یہ اس قسم کے جتنے بھی چینل ہیں جو لا دینیت کو مذہب کے مقابلے میں زیادہ ہوا دیتے ہیں، انہوں نے غامدی کو ہیرو بنایا تھا. اور غامدی کہیں چلتے پھرتے مشرف کو مل گیا، اس نے کہا مولوی میں بھاری کرنے کے لیے اسی کو لے لو. اب پوری دنیا سے اس پر رد آیا، لانتے آئی، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو تم نے اسکرین پر لانا ہے، اسکرین پر لانا ہے. اور غاندھی نے کوئی کمال نہیں کیا، جو میٹھی میٹھی اس نے باتیں کی سب ہمارے بزرگوں کتابوں سے پڑھ کر کی. ساری بات وہ امام غزالی کی کتاب سے، شاہولی اللہ محدی سدلوی کی کتابوں سے کرتا ہے. جو فلسفہ جھاڑتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں بڑا عقل مند ذہین ہے. ہم نے کہا تم نے کبھی تراویح کے بعد ہمارے علماء کے پاس ٹائم دیا ہو، کبھی درس میں بیٹھے ہو تو تمہیں پتا چلے نا ہمارے علماء کی تقریریں کیسی ہوتی ہیں. کبھی تم نے پڑھا ہو؟ ہماری قوم پڑھتی نہیں ہے اور ٹی وی کی دیوانی. یہاں پر ہمارے دو تین دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی شاہ صاحب سے ذرا حکمت سے بات کریں. کیا کہتے ہیں جی؟ ذرا حکیمانہ بات کریں. میں نے کہا حضرت صاحب ذرا آ کر مجھے لکھ کر بتا دیں حکمت لکھی گا ہے یہ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو آج یہ کہ کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پھر مشورہ دیتا ہے. میں نے کہا پیسہ تو طوائف کے پاس بھی آتا ہے لیکن اس پاس عزت نہیں آتی. بولے یہ مسجد کا ممبر ہے اس لیے میں اس کو دوسرے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو پیسہ معیار نہیں ہے، اس اجماع کے ساتھ سنگت معیار ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کو بے وقوف اس لیے کہا گیا معاذ اللہ منافقین کی جانب سے کہ وہ دنیا کے کتے تھے. منافقین کیا تھے؟ دنیا کے کتے تھے. وہ کہتے تھے یہ عجیب پاگل ہے، سب نبی پر قربان کر گئے اور نبی پر ابھی جان دینے کے لیے بھی اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پرواہ نہیں ہے، پھر بھی جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں. تو جناب جو دنیا کا کتا ہوگا اور دنیا کو دائمی سکون رکھے گا، اس کے نزدیک صحابہ کی عظیمت اور دین پر سر دھڑ کی بازی لگانے کا انداز اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ اسے بے وقوفی کہتے تھے، خدا ان کی تعریفیں کرتا تھا. لہذا آج ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء کے سر پر چڑھ دوڑیں، لیکن علماء کو چاہیے کہ ان کو اپنی جوتی کی جگہ پر رکھیں، اس سیٹ اور مالدار کا ادب کریں. مالداری کی وجہ سے نہ، تقوی کی وجہ سے، دین کی بولے محبت کی وجہ، دین کے تعلق کی وجہ سے. میں جہاں پر بھی صاحب ثروت کی مذمت کرتا ہوں وہ وہی ہے جو کی ہے، وہ اسی پیرائے کے اندر جو علماء نے کی، یعنی دین پر اپنے پیسے سے فوقیت لانا. دین پر اپنے پیسے کے ذریعے اگر تم نے زکات 10 لاکھ روپے کسی تحریک کو دے دی ہے تو شکر کرو کہ کوئی لینے والا ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تمہارا دین لٹک کر رہ جائے گا کہ دیں کس کو. تو اگر آپ کو کوئی آپ کی تنظیم تحریک کو کوئی زکات دیتا نا تو پھر کہتا کہ ہمیں بھی تو بٹھاؤ اپنی مشاورت میں، ہمیں بھی تو بٹھاؤ. ارے پیارے تجھے تو استعانت، تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، لٹوروں کے ساتھ، ڈکیتوں کے ساتھ، سٹے بازوں کے ساتھ، بکیوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، نہ تیرا تقاعد نہ کچھ ہے. تو نے زکات دی، پتہ نہیں تیرا پیسہ کیسا تھا، بس ٹھیک ہے زکات تو نے دے دی ہے، اب تجھے ہم اس شریف کی راہ میں کیسے بٹھائیں؟ تو سٹوریوں کا یار ہے، تو سٹوریوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، بکیوں کے ساتھ تو بیٹھتا کھاتا اٹھتا ہے. اللہ کی جو دین دہاڑے علی اعلان جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں نہیں روک سکتا، تو تیرے جیسے فاسق کو ہم دینداری میں کیسے بٹھائیں اور تجھ سے مشورہ کیسے لیں؟ سمجھ رہے بات؟ میری بات سمجھ رہے؟ تجھ سے کیسے مشورہ لیں؟ ہاں تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو پیسہ معیار نہیں ہے، دین معیار. ہاں تو دیندار ہو جا، اپنی صحبت درست کر لے، صاحب تقوی ہو جا. تو کہتا ہے مشاورت میں بٹھانا، ہم تجھے اپنے ممبر پر بٹھائیں گے، خود تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو علماء کو چاہیے کہ غیرت کو اپنے ساتھ وابستہ رہے. اور یہ جو نو مولود سیٹھ ہے نا، جو برساتی مینڈک کی طرح جو رمضان میں نکل آتے ہیں، برساتی مینڈک کی طرح جو رمضان میں نکل آتے ہیں، اور پھر یہ جناب زکوٰۃ دے کر جو فرض ہے جو جن کو دینا ہے اس پر پھر وہ احسان جتاتے ہیں۔ ہم نے کہا سیٹ صاحب مزہ تو تب ہے جب تو اپنے خالص مال سے دے، پھر ہم سمجھیں کہ تو سخی ہے، اور یہ زکوٰۃ بھی تو اس لیے دے رہا ہے کہ جو قبر کے حالات تجھے پتا ہے اس سے ڈر کر دے رہا ہے، مزہ تب ہے کہ تو اس سے ڈر کر نہیں اللہ کی رضا کے دے رہا ہو۔ تجھے پتا ہے کہ پھر موت کیسے آئے گی، اور تجھے پتا ہے کہ پھر یہ بات کیسے ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ اس حلقے کے اندر فساق کو داخل نہ کرے، پیران نظام کو چاہیے، اور پیروں کا بھی ہمارا نظام اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ ہیں، ورنہ اگر کوئی متقی پرہیزگار ہو پیسہ نہ دے تو اس کو کہیں گے بالکل نکما ہے، اور داڑھی منڈا ہو پیسہ دیتا بولے جنتی ہے میرے ساتھ بیٹھا کر۔ تو یہ ہوتے ہیں دین کے دوغلے باز جو دین کو خراب کرتے، یہ علماء سو میں بھی ہے، لیکن الحمدللہ آج جو دین باقی ہے علماء حق کی وجہ سے، اور اصل جو پیران نظام ہے کہ جنہوں نے آستانوں کی اور حضور کی روح حضور سے سلسلہ روحانیت کی حقانیت کو زندہ رکھا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ دین کی حرارت باقی ہے اور وہ ہمیشہ سے رہے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ حق پر جمع رہے گی، وہ اجماع امت کے حوالے سے۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید اس چیز کو ذکر کرتا ہے اجماع امت کے حوالے سے۔ اب اجماع کے حوالے سے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اجماع کی کئی صورتیں ہماری اصول کتابوں میں، سب سے پہلا اجماع صحابہ کا ہے۔ کس کا ہے بولے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ وہ اجماع تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قطعی درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض علماء نے صحابہ کے اجماع کے انکار کو کفر لکھا ہے کہ جو ان کے جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت۔ میں غیر مقلدین سے سوال کرتا ہوں اس پینل سے کہ اگر آثار صحابہ حجت نہیں ہے اور صحابہ کا اجماع حجت نہیں، تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ شیعوں کے یار، تو تمہارے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کی خلافت ہے؟ کہتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ قرآن کی آیتوں سے تو بعد میں ہے، پہلے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ ہمارے درمیان اور راضیوں کے درمیان اختلاف یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تجویز کرنا یہ خدا کے ذمے پر ہے، خلیفہ کو تجویز کرنا یہ عوام کے ذمے پر ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بھی خدا تجویز کرے گا اور نبی کو بھی خدا تجویز کرے گا۔ ہم نے کہا نہیں، نبی کو مبعوث کرنا اس کا انتخاب خدا کے ذمے کرم پر ہے، اس کے نائبین جو خلیفہ بنیں گے اس کا انتخاب عوام پر ہے، الیکشن پر ہوتا ہے، اس کا اپنے انداز اور اپنی رائے دینے پر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ منسوس ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر قرآن کی کوئی آیت بتا دو جو 12 امام کے لیے اتری ہو۔ میں وہ کہتے ہیں نا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں نے کہا سبحان اللہ کیا فوارے جاؤں آپ کے اس استدلال پر، کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا سے خلافت ثابت ہو گئی۔ کنتم مولا فانی مولا، ہم نے کہا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے، اس میں قطن کوئی گنجائش نہیں، جو اس فضیلت کا انکار کرے وہ منافق ہے، لیکن اس سے خلافت نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ تمہارے نزدیک خلافت کا عقیدہ فرض اور قطعیات میں سے ہے، اور یہ روایت تو اپنی سند کے اعتبار سے بھی اس درجہ نہیں رکھتی کہ جناب یہ کوئی وجوب کو ثابت کرے، چلے جائے کہ جناب یہ فرض کو ثابت کرے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب اجماع سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ اصول اور نظریاتی نہیں رہتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں تو پیمانہ بناتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تب ہے، کیا ہے۔ تو آپ جو فرض کی دلیل ہے وہ دلیل اس کے لیے ہوگی، جو واجب کی دلیل ہے وہ واجب کے لیے ہوگی، جو سنت کی دلیل ہے وہ سنت کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ اجماع رہا ہے اور اسی پر پوری شریعت کا انحصار ہے۔ جو اپنے حوث کو دین بنانا چاہتا ہے وہ اس راہ سے بھاگتا ہے، اس لیے قرآن نے منافقین سے کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے ایک شریعت لا چکی ہے۔ اب آئیے اس طرف، میں قرآن مجید کی ایک آیت مزید آپ کی خدمت میں گویا کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اجماع امت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا اجماع، کس کا کہیں؟ صحابہ کا اجماع۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اقدس کے حضور کا مزار کام بھی نہیں گا، اس پر پہلی رائے حضور سیدنا صدیق اکبر کی تھی، اس پر پھر صحابہ کا اجماع ہوا۔ جتنے جہاد جتنے بعد میں سرایا ہوئے ہیں، مسلمہ کذاب کے خلاف ہو یا دیگر ہو، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یا بعد میں، اس پر اجماع ہوا۔ اب اگر وہ اجماع حجت نہیں اور اجماع کا ماننا کوئی دلیل نہیں، صحابہ کی شہادتوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو تمہارے باپ نے جمع کیا، یہ بھی اجماع صحابہ سے جمع ہوا ہے، کیونکہ اس کو لغت پہلے تو اس کو جمع کیا ہے جلدوں پر، اور یہ حضرت ابوبکر نے جمع کیا، پہلے حضرت ابوبکر اس کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کریں، تو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام رسول اللہ ہے۔ فرما نہیں کیا لیکن کام تو خیر ہے، اچھا کام ہے، تو کہتے بس اس رائے کو سننے سے میرا شرح صدر ہو گیا۔ میں نے کہا عمر ٹھیک ہے بالکل اسی طرح کریں گے، لیکن ذرا زید بن ثابت کو بھی راضی کر لو، اس لیے کہ وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت، قرآن کے اس معیار کو تولنے والے ہیں۔ زید بن ثابت کے پاس جب پہنچے ان سے کہا کہ جی ایسی بات ہے حضرت عمر نے کہا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن جمع نہیں ہو سکتا جیسا حضور کے دور میں تھا، ایسی ہوگا کیوں؟ کہا حضور نے ایسا نہیں کیا، تو کہا حضور نے ایسا نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے نا، تو کہنے کہا اس بات سے تو میرا بھی شرح صدر ہو گیا۔
تو فرمایا یہی بات میں نے خلیفہ سے بھی کہی تھی حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے، انہوں نے بھی یہ فرمایا، ابھی تین ہو گئے، تین کے بعد یہ سارا مسئلہ لا کے صحابہ میں رکھ دیا گیا، نبی میں سارے صحابہ جمع. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ عمر نے مجھے یہ کہا، حضرت ثابت نے کہا عمر نے مجھے کہا، میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو عمر نے کہا کہ یہ کام نہیں کیا لیکن یہ خیر تو ہے. اب رائے عمر کی تھی کہ رائے مجھے اچھی لگی کہ کام تو خیر ہے، تم کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا پہلے بھی ہم اسی رائے پر جس پر آپ تھے، لیکن اس جواب سے ہمارا بھی سینہ کھل گیا ہے کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہے. تو باپ دیکھیں ایک رائے چلی اور اجماع ہو گیا، اس پر قرآن کو جمع کیا گیا، یہ آثار صحابہ اور اجماع صحابہ سے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور گزرا، قرآن جلدوں میں تھا، کئی قراتیں چل رہی تھی. حضرت عمر کے دور میں تھا، کئی قراتیں چل رہی تھی. لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو لوگوں نے قریش کو جمع کیا گیا کہ اب تعلمون، اس طرح وغیرہ کا الفاظ نہیں پڑھے جائیں گے، اس طرح پڑھے جائیں گے جیسے قریشی پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر سیدنا عثمان غنی نے جمعے کے دن دوسری اذان نافذ، وہ تمہارے نزدیک بدعت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر نے تین طلاق کو بقول تمہارے تین قرار دیا، اگر وہ تمہارے نزدیک بدعت ہے تو پھر قرآن کا اجماع بھی تو انہی کی وجہ سے ہوا ہے. قریش پر قرآن کی تلاوت کو جو نافذ کیا گیا قرآن کے اعتبار سے، یہ اس کے اجماع پر ہوا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اس چیز کا انکار کرتے ہو، اس چیز کا نہیں کرتے ہو؟ یہ کہتے اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن کا انکار کریں گے تو قوم ہمیں جینے نہیں دے گی. طلاق کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ کوئی بیوی کے چکر میں تو ہمارا ہو جائے، اور چوتھے دن کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بولے کہ تیسرے دن نہیں کی تھی، ہم نے کہا چلو چوتھے دن کا اس چکر میں ہمارا ہو جائے، اور اکثریت وابی بیوی کے چکر میں ہوتے ہیں. اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا، کبھی ہمارے درس میں کہ ایک دن آ گیا حضرت وہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا جب دے دی تو اب کیا کرنا ہے؟ ہو گئی. کہنے کہ نہیں وہ میں مجھے کسی نے نا ایک مولوی صاحب کو پتا بتایا تھا، اس کو مسجد حبیبیہ کا پتا صحیح نہیں پتا، لیکن جب بیوی کو طلاق دی تو سب پتے آ گئے اس کو کہ کہاں سے یہ حلال ہوگی، کہاں سے یہ حلال ہوگی. بنس روڈ پہنچ گیا، وہاں پر جناب ان مولویوں سے فتویٰ بھی لے آیا، کہ میں فتویٰ لے آیا ہوں. ہم نے کہا یہ فتویٰ خدا کی شریعت کا مذاق ہے، یہ حضور کی سنت کا مذاق ہے، یہ بخاری کے حدیثوں کے خلاف ہے. کہہ رہا نہیں حضرت یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا بیوی کے چکر میں تو نے آخرت کھو دی، اور دنیا میں بھی تو ذلیل ہوا کہ تیرا عقیدہ گیا، اور آخرت میں بھی تو ذلیل ہوا، دنیا میں بھی حرام کاری میں رہا اور آخرت بھی تو نے برباد کر دی. پہلے تجھے سوچنا چاہیے تھا، پہلے تجھے علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں، وہ شرعی مسائل کیا ہیں. اس پر مناظرے بھی ہمارے علماء نے کیے، اور مناظروں میں غیر مقلدوں کو چت کر دیا، وہ بھاگ گئے کتاب. پھر بھی کہنے لگا نہیں نہیں حق پر تو وہی تھے، کیونکہ بیوی تھی محبت، تو وہ بیوی کے چکر میں وابی بنا ہے، کوئی دلیل کے چکر میں وابی بولے. تو میں اس بات سے اپنے عرض کر رہا تھا کہ یہ اجماع کے ساتھ ٹکراؤ ہے. تو اجماع صحابہ آپ میں قرآن کی دلیل میں نے آپ کو دی ہے ترابی کے بعد، اگر صحابہ کے اجماع کو ہٹا دیا جائے تو کتنا بڑا بگاڑ لازم آئے گا. تو اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو اہل حدیث بہت مانتے ہیں اور اپنا امام کہتے ہیں، ان کی کتاب عقد الجید، جنہوں نے مسئلہ تقلید پر پورا ایک باب باندھا ہے اس میں، اور ان پر لکھی ہوئی کئی کتابیں، اور علماء نے بالخصوص کشف بزدوی، حضرت امام بزدوی علیہ رحمت نے بڑی وضاحت کی ہے کہ بعض بلکہ اکثر علماء اس طرف ہے کہ اگر کوئی اجماع صحابہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور بعض نے اس پر گمراہی کی. اس لیے کہ جب صحابہ کے کیے ہوئے فیصلے کو اگر آپ رد کر دیں گے تو آنے والی بات کس کی چلے گی؟ کس کو آپ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے آئیڈیل بنائیں گے؟ کس کی شخصیت کو آپ اتھارٹی بنائیں گے؟ انداز کس سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. لیکن جب ان کے آثار ہی حجت نہ رہے، ان کا اجماعی حجت نہ رہا، تو پھر دین کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد پھر تیسرا اجماع بنتا ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا. کس کا؟ مجتہدین کا. اب اجماع دو قسم کا ہوتا ہے، دیکھیں ایک عالم اور عوام دونوں کا. میں ذرا تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے چند مواد آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کر دوں تاکہ وہ ریکارڈ کی صورت میں آ جائے. صحابہ کے بعد جو دیگر لوگ ہیں اس میں اجماع، اجماع امت. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آپ اسلامی قانون پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑی معاونت ملے گی اس میں، اگر آپ یونیورسٹیوں میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی معاونت ملے گی. اگر آپ شرعی اصول کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر، تو یہ بڑی معاونت ملے گی. میں اپنی درسی کتابوں سے آپ کو چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ بات کرتے اجماع امت، لیکن لیتے اس میں صحابہ، باقی امت تو ہم امت نہیں ہے، یہ امت نہیں ہے، یہ امت نہیں ہے. تو کہا امت ہے، تو فرمایا پھر اجماع کیوں نہیں؟ تو فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک میں خواص کا اجماع ہوتا ہے، اس میں ایک میں خواص اور عوام دونوں کا اجماع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو قرآن جمع ہوا نا، یہ ایسا زبردست اجماع ہے کہ اس میں خواص تو صحابہ تھے اور ایک عام صحابہ جو عوام تھے وہ دونوں اس میں شامل ہوئے ہیں. یعنی خواص کا بھی اجماع ہوا ہے، عوام کا بھی اجماع ہوا ہے، اور یہ اتنا زردست اور مسلم اجماع ہے کہ یہ خود قرآن کا درجہ رکھتا ہے.
اس کا انکار ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار ہے، یعنی اتنا زبردست اجماع ہے کہ خواص اور عوام دونوں اس میں مجتمع ہو گئے. اور ایک اجماع ایسا ہے روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، ابھی اختلافی مسئلہ آ گیا. اب صحابہ قرآن و سنت میں دیکھیں تو نہیں ملتا. مرنے کے بعد وہ طلباء جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب وہ اپنی مہارت حاصل کرنے کے لیے آپریشن کے لیے وہ کوئی لاش کو لے کر اگر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے سر کو چیر دیتے ہیں، پیٹ کو چیر دیتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں، حالانکہ اس اعتبار سے پلاسٹک کے آزا وغیرہ تمام چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان کی نری باڈی لینا چاہتے ہیں اور اس پر کرنا چاہتے ہیں. اب علماء سے پوچھا گیا کہ اس اعتبار سے کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح آزا کی تبدیلی ہے، کسی کا گردہ خراب ہو گیا، بھائی اپنا گردہ دے رہا ہے اسے، بیٹے کو باپ اپنا گردہ دے رہا ہے، مرتے وصیت کر دی میری آنکھ دے دینا، تو یہ انتقال اعضا جو ہیں اس میں اب کیا کیا جائے گا؟ یہ کرنٹ ایشو جو اس میں. اسی طرح اولاد ہو ہی نہیں رہی ہے، عورت کے رحم میں استقرار ہی نہیں پا رہا مرنے سے، تو اب اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورت میں ایک میڈیکل نے سلسلہ نکالا کہ جناب اس طریقے سے مادہ منوی اگر منتقل کر دیا جائے تو اولاد کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں. اب یہ چیلنج آ گیا کہ جناب یہ کیا کریں گے؟ اب میں پوچھتا ہوں یہ مسئلہ لے جائیں حدیثوں کے سامنے رکھیں. حنفی تو الحمدللہ ہمارے علماء نے تو مرض سے پہلے دوائیاں رکھی ہیں، قربان جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، مریں گے وہ بھی یہاں پر. ان سے پوچھیں حضور اس کا کیا ہوگا، یہ کہیں جائز تو بولیں حدیث پیش کرو، یہ کہیں ناجائز تو بولو حدیث پیش کرو. اور اس صورت کو لے جا کر اس انداز میں وہاں سے لانا پڑے گا. اب یہاں پر دیکھیے اجماع کی جو صورت ہے اس میں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ مسائل جو غیر منصوص ہیں، یعنی قرآن و سنت کے اندر اس کی واضح اشارات نہیں ملتے، لیکن اس میں علت ضرور موجود ہے، وہ وجہ موجود ہے جس کے ذریعے ہم قیاس کر سکتے ہیں، علت کو مشترک کر کے مشترک کر سکتے ہیں، وہ موجود ہے. تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس صورت کے اندر عوام کو تو چھوڑیں، علماء میں بھی دو گروہ ہیں. ایک علماء کا طبقہ وہ ہے، عالم تو دونوں ہیں، مفتی دونوں ہیں، قابل دونوں ہیں، باصلاحیت دونوں ہیں، علم کے ماہرین دونوں ہیں، لیکن دونوں کی فکر میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو مجتہد کے مقام پر پہنچا ہوا ہے، جو قرآن کی تمام باریک اور استدلال اور استنباط کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس کو جانتا نہیں بلکہ ان تمام علوم پر ملکہ رکھتا ہے. اور ایک وہ عالم ہے کہ ٹھیک وہ حدیث پڑھتا پڑھاتا دین سب کچھ جانتا ہے لیکن اس معیار میں نہیں ہے. تو اب علماء نے لکھا کہ ان مجتہدین کو خواص میں رکھیں گے، اور وہ علماء جو غیر فقی ہیں اور غیر محدث ہیں ان کو عوام کے زمرے میں رکھا جائے گا. اور فرمائیے مجتہدین کا طبقہ جو ہوگا یہ دین سے مسئلے اخذ کرے گا، اور پھر ان سے اوپر جس طرح کہ آج کل بھی ہمارے جدید علماء ہے جو احادیث سے براہ راست مسئلہ نکالتے ہیں، فاضل بریلوی نے کئی اجتہاد کیے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ آج بھی اجتہاد ہو رہا ہے، امام اعظم کے دور میں بھی اجتہاد ہوا ہے، اس مسئلے کو اجتہاد کے حوالے سمجھ لیجئے. تو آج کا مجتہد امام اعظم سے کیوں چھوٹا ہے اور امام اعظم اس سے کیوں بڑے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے عام محدث اور ایک واقعی بھی محدث ہے ان دونوں میں فرق ہے، اسی طرح ایک عام مفتی ایک عام فقی جو فقہ کے مسئلے جانتا ہے اور جزیات استنباط کرنا جانتا ہے اس کے درمیان اور امام اعظم کے درمیان، اس کے درمیان اور امام شافعی کے درمیان، اس کے درمیان اور امام مالک کے درمیان، اس کے درمیان اور حضرت امام احمد کے درمیان، یہ فرق یہ ہے، کیونکہ کام تو وہ بھی وہی کر رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ حضرات وہ چاروں ائمہ اس کے مقابلے میں علم میں بہت زیادہ اس اعتبار سے تھے، عقل میں اس اعتبار سے تھے کہ یہ جن پیمانوں سے دین کو کے مسئلے حل کر رہا ہے نا، اگر یہ پیمانہ ہٹا دیا جائے تو اس کا علم ختم ہو جائے گا. وہ چار ائمہ ایسے ہیں کہ جو علم بعد میں وہ پیمانہ خود بناتے ہیں، ان کے علم کی مضبوطی اتنی ہے کہ وہ پیمانے خود ایجاد کرتے ہیں. فرض یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ اصطلاح یہ ٹرمس یہ امام اعظم نے نکالی ہے، یہ واجب ہے یہ فرض ہے. اگر بھابھی کہنا یہ فرض ہے ان سے پوچھو فرض کی تعریف تو کرو، فرض کس کو کہتے ہیں؟ وہ اگر تعریف کرے گا تو فقہ کہ فرض اس کو کہتے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالت ہو، وہ فرض اعتقادی ہے یا فرض عملی ہے. اب یہ اگر یہ ساری بات کرے گا تو اصول کی کتابوں سے کرے گا، اور یہ اصول ان کے کوئی حدیث میں لکھے ہوئے نہیں آئے ہیں، یہ امام اعظم کی ذات کا صدقہ ہے. تو اس لیے امام احمد رضا عام مفتی بھی نہیں ہے کہ جو صرف کتاب سے فتویٰ دے کر نقل کر دیں. اب اس میں درجے بن جاتے ہیں علماء کے، مجتہد مجتہد مطلق ہے، مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المسائل ہے، اس طرح چلتے ہیں۔ مجتہد فی المسائل علماء کا درجہ بنتا ہے، یعنی ایک شخص علم میں اتنا بڑھ جائے اور اتنا باصلاحیت ہو جائے کہ وہ اپنی صلاحیت کے تحت مختلف اصول سے مسئلے کو اخذ کر سکے، جس طرح سید غوث اعظم کی شان تھی کہ جو مجتہد فی المسائل کے درجے میں تھے، یا ماضی قریب کے اندر آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھیں، مجتہد فی المسائل کے طبقے میں تھے، لیکن وہ مجتہد مطلق نہیں ہو سکتے۔ مجتہد مطلق وہ ہے جو شریعت کے اصول کو ایجاد کرتا ہے، اس اصطلاح اس ٹرمز کو ایجاد کرتا ہے، اس راستے سے دین کو سمجھاتا ہے، وہ یہ چار مطلق مجتہد ہے، ان کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جناب یہ کس اعتبار سے اجماع ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں مزید آپ کو بتا دوں کہ اجماع کو ہمارے علماء نے اتنا ضروری قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک موضوع پر حدیث ہے، ایک موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منسوب کی گئی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہے۔ اب غور سنیے گا، یہ قول رسول اللہ کا ہے یا نہیں، یہ قول رسول اللہ کا ہے یا نہیں، اس کو پرکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ سند بھی ہے، روایت بھی ہے، درایت بھی ہے، راویوں کو دیکھیں کہ راوی ضعیف تو نہیں ہے، راوی منکر تو نہیں ہے، وہ بھول تو نہیں جاتا، کذاب تو نہیں ہے، بدعقیدہ تو نہیں، یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کے متن کو قرآن پر پیش کریں آپ، کہ قرآن کے کسی بات کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ غرض یہ کہ جو وہ حدیث تو جب بنے گی نا، کہ جب مکمل طور پر حضور کی طرف منسوب ہونے میں سارے زاویے پہ پار کر جائے، ورنہ اگر کوئی کہے حدیث رسول ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی شرائط کے اعتبار سے سکم ہوا تو پھر اس کو حدیث رسول نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث رسول تو اس کو کہا جائے گا جو اپنے تمام شرائط کے اعتبار سے پوری ہو جائے، درایت و سند کے اعتبار سے پوری ہو جائے، کیونکہ اس قول کو تو آپ منسوب کر رہے ہیں نا حضور کی طرف، تو جب تک ان اصولوں کو پرکھتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے، اور ان اصولوں سے اگر خطا ہو گئی تو پھر یہ حضور کا قول کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک حدیث جس کو آپ رسول اللہ کی حدیث کہہ رہے ہیں تو اس کو پرکھنے کے کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں طریق کئی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث آیا فضائل کی ہے یا احکام اور شریعت جاری ہونے کی ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں صرف 500 آیتیں جس سے اس میں شریعت جاری ہوتی ہے، قرآن کی صرف کتنی 500 آیات جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، باقی ساری آیتیں صرف تلاوت کے لیے ہیں، احکام کی آیتیں بھی تلاوت کے لیے، لیکن اس سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ شریعت جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ 500 آیت سے ہوتی ہے، باقی آیات قصص کے بارے میں، وعیدوں کے بارے میں، ثواب و اجر کے بارے میں، ان احکام میں بھی ثواب و اجر کی بات ہے، لیکن خاص نقطہ ان میں ایسا ہوتا ہے جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ احکام ثابت ہونے کے چار طریقے بن جاتے ہیں، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، یہ الگ بات یہاں پس میں آ جاتی ہے، خاص، عام، مشترک، مول، یہ آگے بات بن جاتی ہے۔ جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں کتنی حدیثیں ہیں جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ تقریباً 3500 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 3500 کے قریب حدیث ہے جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اسلامی لا قانون تیار ہوتا ہے۔ 500 آیات، 3500 حدیثیں، صحابہ کا اجماع، یہ پورا شریعت بن جاتا ہے۔ آنے والے مسئلے کو لے کر اس سے پرکھنا ہے، وہ قیاس جو اصل الرابع ہے، یہ چار چیزیں جہاں پر آ کے جمع ہو جاتی ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، شریعت کے اصول اس پر متحقق ہو جاتا ہے۔ ایک بات اب میں عرض کر رہا تھا، آخری جملوں کی طرف چل رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ اجماع امت پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مستقل تقریر آپ کے حوالے سے ہو جائے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ احادیث کو جو حضور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے، اس کو پرکھنے جانچنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ حدیث احکام سے متعلق ہے کہ اس سے شریعت کے اصول نکلیں گے، تو پھر اس میں محدثین ایک قید یہ بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو ان حدیث کو چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے لیا ہے، جو ہے یہ اجماع کتنا قابل قدر ہے اور کتنا گراں قدر ہے اور کتنا لازمی ہے۔ امام زہبی علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا کہ پہلے یہ دیکھو کہ جناب یہ حدیث جس سے شریعت کے مسائل لیے جا رہے ہیں، جس سے کوئی شریعت کا حکم واضح ہو رہا ہے، اب یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں۔ فرمایا اس کے پرکھنے کا ایک طریقہ یہ کہ دیکھو امام اعظم نے کوئی مطلب لیا ہے، امام شافعی نے کوئی مطلب لیا ہے، امام احمد نے کوئی مطلب لیا ہے، امام مالک نے کوئی مطلب لیا ہے۔ اگر لیا ہے، مثلا دیکھیں رفیدین ہے، امام اعظم نے نہیں لیا تو امام شافعی نے لے لیا، آمین بالجہر ہے، امام اعظم نے نہیں لیا تو امام شافعی نے لے لیا، کوئی حدیث ایسی ہے کہ جناب جو ہم نے نہیں لی ہم بلیوں نے لے لی، اپنے استدلال، اپنے طریق، جو اپنا اصول بنایا تھا، ہمارے اصول پر پوری نہیں اتری، ان کے اصول پر اتری تو انہوں نے لے لی۔ لیکن جب کوئی بات حضور کی حدیث کہلائی جا رہی ہو اور وہ احکام سے متعلق ہو، لیکن اگر وہ چاروں ائمہ اپنے اصول سے اس حدیث کو نہ لیں، تو محدثین کہتے ہیں یہ چاروں کا اجماع اتنا ضروری ہے
کہ پھر اسے ہم حدیث رسول نہیں کہیں گے.
اب آؤ اہل حدیثوں, یہ جو تو تین طلاق کو ایک طلاق کہتے ہو نا, اور مسلم شریف سے جو تم یہ حدیث لا کر پیش کرتے ہو کہ طاؤس نے یہ کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے دور میں تین طلاقوں کو ایک کی بجائے تین کر دیا, تو تم یہ حدیث پکڑ کے کہتے ہو کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں تین طلاق کو تین کیا ورنہ پہلے ایک تھی. اس پر ہمارے محققین علماء نے بڑی بحث کی ہے, لیکن ہمارے بزرگوں میں سے حضور قبلہ شیخ الاسلام محدث اعظم علامہ غلام رسول سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کافی زمانے سے ہمارے ذہنوں کے اندر اشکال تھا کہ اس کا کیا جواب بنے گا, لیکن علامہ سیدی صاحب نے جو اس کے غیر مقلدین کے اعتراضوں کو چاروں پاؤں چت کیے ہیں اور جو فقہ ان کے صداقت بتائی ہے, اللہ ان کی عمر میں برکتیں اتارے. آج بھی وہ جلوگر ہیں کراچی کی سرزمین پر, جامعہ نعیمیہ فٹلبی ایریا میں, اور ان کا علمی شاہک شرح مسلم ہے, تبیان القرآن ہے, ابھی نعمت الباری شرح بخاری ہے. ان سے اللہ رب العالمین نے بڑے دین کی خدمت کی ہے. بڑا پیارا جواب انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کا مدار ہے طاؤس, جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق کو ایک کہا جاتا تھا, لیکن حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر تین طلاق کو تین کیا. یہ طاؤس کہہ رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں, وہ یہ حضرت عمر کی طرف منسوب کر کے بات کہہ رہے ہیں. اس حدیث کو لے کر دو لوگوں نے بڑا شور مچایا. پہلے تو شیعوں نے, ہم پر یہ اعتراض کیا کہ تم ہمارے امام معصومین کی شریعت کو نہیں مانتے ہو, تو عمر نے شریعت کیوں کر دی؟ عمر کو کس نے اختیار دیا کہ جب رسول اللہ کے دور میں تین طلاق ایک شمار ہو رہی تھی, تو حضرت عمر کو کس نے اختیار دیا کہ وہ تین طلاق کو تین کریں؟ اب ایک طاؤس کی غلطی کی وجہ سے اعتراض حضرت عمر کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا موقع مل گیا غیر مقلدوں کو کہ دیکھو انبیوں مناظروں میں ہمیں دکھا, دیکھو رسول اللہ کے دور کے اندر تو تین طلاق ایک تھی, حضرت عمر کی ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو مانتا ہے تو؟ کہنے کہا ہاں. میں نے کہا عمر پہ فتویٰ لگا دے, چل حضرت عمر پہ فتویٰ لگا دے کہ انہوں نے شریعت گڑی ہے, فتویٰ لگا دے. لیکن ڈرتے فتویٰ بھی نہیں لگاتے. ہم نے کہا چلو وہ تو براہ راست حضرت عمر کو معاذ اللہ بدتمیزی کر رہا ہے, تو حضرت عمر کو مانتا بھی ہے اور پھر ہمارے سامنے بکواس کرتا ہے اور کہتا کہ یہ تو حضرت عمر نے دین بدل دیا اور ایک طلاق کو تین طلاق کر دی. میں نے کہا حضرت عمر کو تم مانتے ہو؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا فتویٰ لگا دو پھر کہ حضرت عمر نے غلط کیا ہے, تم میں اگر جرت ہے. نہیں لگاتے. لیکن حضرات گرامی, اس کا تحقیق جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا دار و مدار جو تابعی ہے وہ طاؤس ہے. طاؤس اس روایت کو نقل کر منسوب کر رہے ہیں حضرت عمر کی طرف. ادھر علامہ سیدی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے جو متقدمین کی کتابوں میں نظر نہیں آتا, متاخرین میں آپ ہی کا سرمایہ ہے, جو میں آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے. فرمایا کہ دیکھیں طاؤس اس بات کو حضرت عمر کی طرف منسوب کر رہے ہیں, حضرت عمر کو غلط کہنے اس کی بجائے یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم طاؤس کو غلط کہیں, کیونکہ آپ تو صحابی ہیں. حضرت عمر کی طرف غلطی کی نسبت کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم طاؤس کے بارے میں یہ کہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت طاؤس جو ہے تابعی ہیں اور یہ شاگرد حضرت ابن عباس کے, اور تحقیق کا یہ طریقہ دیکھیں کہ یہ تو شاگرد ابن عباس کے, یہ دیکھا جائے کہ ابن عباس خود کیا فتویٰ دے ہیں, جبکہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں تین طلاق تین ہی تھی. تو پتا چلا یہ غلطی طاؤس کی ہے. اور حضرت ابن عباس اور ان کے سارے شاگرد حضرت اکرمہ ہو گئے, حضرت سعید بن جبیر ہو گئے, اور دیگر جو جتنے بھی شاگرد ہیں وہ سارے شاگرد ایک طرف ہیں. وہ کہتے ہیں تین تین ہوتی ہے, لیکن طاؤس تنہا کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں تین کو ایک کہا جاتا تھا. اس لیے اجماع یہ ثابت ہوا کہ خطا طاؤس سے ہوئی ہے. اور اس حدیث کو چاروں اماموں میں سے کسی امام نے بھی اپنا مذہب نہیں بنایا, اور چاروں امام کا مذہب ہے کہ اگر کسی شخص نے تین طلاق دے دی, بیک وقت دے دی, ایک جملے میں کہہ دی, ایک نشست میں دے دی, تو تین تین ہو جائے گی. لہذا اجماع سے ثابت ہوا کہ طاؤس کی غلطی ہے. اور اس حدیث کو حدیث رسول اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں بنی, ٹھیک ہے. چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں بنی. تو بات دیکھیں چاروں اماموں کا اجماع کتنا ضروری ہوا کہ حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے میں. میں حضور کی حدیث کا انکار نہیں کر رہا معاذ اللہ, لیکن اس کو حدیث کہنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا نا. اسے حضور کا قول کہنے کے لیے پورے اصول اور ضابطوں سے گزرنا پڑے گا. ان ضابطوں کو گزرنے کے بعد کہا جائے گا کہ ہاں یہ حضور کا قول ہے. اب اس کی کوئی توہین کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا, اب اس کا انکار کرنا گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص بڑے بازار کھڑے ہو کر حدیث کے حدیث سے رسول ہے, لیکن آپ کم سے کم یہ تو پوچھیں گے کس کتاب میں, تو کتاب کا پوچھنا اصول کا پوچھنا ہے نا. پھر آپ ہی پوچھتے کس نے لکھا, یہ بھی اصول ہے. تو ایک حدیث کو جو حضور کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس کی صداقت پر کہ آیا حضور کا قول ہے, تو اس کی صداقت کے لیے پورا ایک پروسیس ہے, ایک پورا ایک انداز ہے, اصول ہے. تو اس میں سے ایک ذریعہ بھی ہے کہ اگر وہ احکام سے متعلق ہے اور چاروں میں سے اگر کسی کا مذہب بنی ہے تو وہ یقیناً حدیث رسول ہے، اور اگر نہیں بنی ہے تو اس میں کوئی سکم تھا، اس میں کوئی کمی تھی، اس لیے چاروں میں سے کسی ایک نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اجماع کس قدر ضروری ہے، اجماع یہ بولیں کس قدر ضروری ہے۔ وقت میرا بہت ہو گیا، لیکن ابھی جو اصل بحث آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ تقلید پر مزید کچھ گفتگو کل کے درس میں آپ کی خدمت میں کروں گا، اور آج کے صرف اجماع کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ وصیت کر جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، اکثریت کے ساتھ رہو، کس کے ساتھ رہو، بولو کس کے ساتھ رہو۔ لیکن ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے، قدیمی کتب خانے سے چھپی ہوئی ہے، یہ انہوں نے غیر مقلدوں کے خلاف لکھی ہے، ادلہ کاملہ غیر مقلدین کے 10 سوالات اور ان کا تحقیقی جواب، جوابات، قدیمی کتب خانہ، امام حریت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، ٹھیک ہے، بہت مشہور ہیں دیوبند علماء میں، آخری میں تمام لوگ جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے گزرے ہیں۔ لیکن میں اجماع کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اجماع ایسی نعمت ہے کہ بندہ بغض میں تو انکار کر دو، نہیں نہیں میں نہیں مانتا، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا اقرار کر ہی دیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کا اقرار کر ہی دیتا۔ جیسے میں غیر مقلدین کی بات کر رہا تھا کہ وہ راوی اگر ہماری بات کرے تو ضعیف ہے اور ان کی بات کرے تو ثقہ ہے، تو کہتے ہیں نا الحق ما شہیدت بہ الاحدا، حق ایسی چیز ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے دیتا ہے۔ اجماع کی بات، میں عقیدے کی اجماع کی بات کر رہا ہوں، یہ تو فروع کی بات چلی تھی، عقیدے میں یہ اجماع ہے جو میرے امام نے ایک شعر میں ذکر کیا تھا سرکار کے حوالے سے، کیونکہ منافقین کا ذکر گزر رہا ہے نا، تو حضور سے تعلق اور حضور کو اپنا سب کچھ ماننا، اس پر اجماع رہا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں شرک ہے، سرفراز کے گھڑوی نے کتاب لکھی دل کا سرور، اس میں اس نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مختارق کل ہے، آپ کو اپنی جان کا مالک کہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی حضور کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ جس کا نام محمد والی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بڑے حیران ہوں گے، حق وہ ہے جو ہمیشہ، سننا چاہتے ہیں آپ اس بات کو، حق وہ ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے آ کر آپ کو ذکر کرتا ہے اور اپنی اس حقانیت کو گویا کہ واضح کرتا ہے۔ اوپر اٹھا کر طور پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے اس سے پہلے کہ قرآن کی آیت، ہم اگر کہیں یا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، پھر شرک ہے، شرک ہے، شرک شرک شرک، یا غوث المدد کہنے کا شرک ہے۔ میں نے دیوبندیوں کو کہا یار وہ تو غیر مقلد تو کہتے ہیں، تم تو حنفی ہو، تم تو کتابیں پڑھتے، تمہارے دل سے شرک ہو گیا یہ؟ کہنے کہ نہیں نہیں یہ بالکل شرک ہے، ناجائز ہے، شرک ہے یہ، بالکل شرک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ قرآن کی آیت ہے اس پر شرک ہونے پر۔ ہم نے کہا قرآن کا غوث اعظم اس دور میں تھے جب قرآن اتر، کسی نے اس دور میں غوث اعظم یا غوث المدد کہا تھا؟ بولے نہیں 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 کہا تھا، لیکن ایسے لوگ نفی کی گئی ہے، ان لوگوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ شرک ہے۔ کون؟ وہ کہیں یہ والذین یدعون من دون اللہ، اور یہ تمہارے خلاف ہے جو تم کہ یا رسول اللہ المدد، ومن ادل ممن یدعو، کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو پکارتا ہے غیروں کو؟ والذین یدعون من دون اللہ، کون ہے وہ بہت بڑا بدبخت جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو؟ ہم نے کہا دیکھو یار اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہا دیکھو نا اس میں اللہ رب العالمین نے پکار کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا۔ ہم نے کہا حضرت صاحب یہاں غیر پکار کا معنی کہاں سے کیا آپ نے؟ کہا یہ تم پکار دو نا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یہ پکار تو یہ ہے، یا رسول اللہ تو پکار ہی ہے، یا غوث آدم پکار ہی ہے، لیکن اس آیت میں تم نے پکار کہاں سے نکال لیا؟ وہ کہنے لگے یدعون کا معنی پکارنا ہی تو ہے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں ظلم نہیں کرو، اجماع کو دیکھو، اس تمام نے کہا یدعون کا معنی یعبدون ہے، عبادت کرنا ہے، پکارنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بڑے گمراہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بولے نہیں نہیں عبادت کا معنی نہیں پکارنے کا معنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں ظلم نہیں کرو یار، سارے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا، نہیں ہم یہی معنی کریں گے۔ دیوبندیوں میں دو گروپ ہوئے نا، ایک گروپ ان میں کھڑا ہوا مماتی، کون؟ مماتی گروپ، طاہر پنجپیری، یہ جو دیوبندی جسے جان چھوڑا رہے ہیں نا دھماکے دھماکے کر کے، ڈاکٹر صاحب دربار کو انہوں نے دھماکہ کیا ہے، اور دیوبندیوں میں جو خود کش حملے دھماکوں کو جائز کہتے ہیں وہ مماتی گروپ ہے، اور وہ اولیاء کے شدید گستاخ ہیں، غلام اللہ خان کا پنڈی کا شیطان آپ نے نام سنا ہوگا، تو جس کو شیخ القرآن کہتے وہ اس مذہب کا بانی ہے، حسین احمد بھچرا، جو جگہ ہے آپ کے پنجاب کے اندر، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کو ایک مناظرے میں چت کیا تھا، حسین احمد بچاروی کا مناظرہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب سے ہوا علم غیب کے مسئلے پر، اور سامنے مناظر ہو پیر مہر علی شاہ صاحب جی شخصیت، تو سامنے یہ بھچروی اور یہ بھنگی یہ سب کہاں رک سکتے ہیں؟ آپ کا ایک تاریخی مناظرہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں درج ہے، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا، لوگ کہتے ہیں پیر کا مناظرے سے کیا تعلق، میں نے کہا پیر بھی پھر پیر مہر علی شاہ جیسا ہونا، جو مرزائیوں کو بھی نہ چھوڑے، جو رسول اللہ کے خلاف بات کرے لپک کر اس کو پکڑے، گیارہویں شریف پر آپ کا دیوبندیوں سے مناظرہ ہوا ہے، آج دیوبندی کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ ہمارے، میں نے کہا کتابیں پڑھو شرم نہ کرو، انہوں نے تم سے مناظرے کیے گیارہویں شریف کے مسئلے پر، تم سے علم غیب کے مسئلے پر پیر صاحب نے مناظرے کیے، اور پیر صاحب کا وصال 1950 کی اس دہائی میں ہوا ہے، آپ کا مزار مقدس گورڑا شریف میں ہے، آپ وہاں جا کے زیارت کر سکتے ہیں، وہاں پر قدبے پر آپ کا سن وفات بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کی تمام کتابیں آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جس کو آپ دیکھ اور ان کے بارے میں خود موجود ہے، ان سے جب کسی نے پوچھا امام احمد رضا کو آپ نے کیسا پایا، تو ایک ملفوظ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد رضا کو درس حدیث دیتے ہوئے دیکھا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ رسول اللہ کو دیکھ کر حدیث پڑھ رہے ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے جن کو بابو جی کہا جاتا تھا رحمت اللہ علیہ، بابو جی رحمت اللہ علیہ جو پیر صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ گولڑا میں کوئی بریلی سے آیا ہے، گولڑا شریف میں اگر کوئی بریلی شریف سے آیا ہے، تو وہ خود اس کو اس جگہ سے لینے جاتے، اپنے گھر میں ٹھہرتے اور اسی کے ساتھ کھانا کھاتے، اور جہاں مسند پر آپ مریدوں کے ساتھ جلوگر ہوتے اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے، یہ تعلق ہے گولڑا کا بریلی سے، کیونکہ یہ اجماع ہے، یہ بستیاں جدا جدا ہیں، فکر ایک ہی ہوتی ہے، چاہے وہ گولڑا ہو، وہ سرہند ہو، وہ داتا کی نگری ہو، یا خواجہ کا اجمیر ہو، یا غوث اعظم کا بغداد ہو، یا حسین کا کربلا ہو، یہ سب مدینے کی کرنیں ہیں، کوئی یہاں سے ظاہر ہو رہی، کوئی وہاں سے ظاہر ہو رہی، کوئی وہاں سے ظاہر، کوئی وہاں. میرے آقا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت قربان جاؤں ان پر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے اور چار یعنی ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے چار پلیٹ فارم ہیں، اور چار پلیٹ فارم پر مختلف گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن جائیں گی سب ایک ہی منزل کی طرف، اب چاہے پلیٹ فارم نمبر ون پر کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، ٹو پر بیٹھ جائیں، تھری میں آ جائیں، فور میں آ جائیں، حنفی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، یہ چاروں جائے گی مدینے، فرمایا اسٹیشن جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ چار گاڑیاں ہیں، ان میں کسی بھی گاڑی میں تم سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں لے جا کر مدینے پہنچائے گی، تو یہ پیارے لوگوں کی باتیں ہیں، تو اب یہ ہم نے کہا یہ پکارنے کا معنی کہاں سے لیا تم نے، کہنا جی یدونا کا معنی، ہم نے کہا نہیں ایسا نہ کرو یار، یہ تو مفسرین نے کیا بولے نہیں تم غلط کہتے ہو، یہی ہے سرفراز کے کھڑی بھی نہیں اتنا زور لگایا اپنی کتاب کے اندر، یہ ہے، لیکن جس طرح گروپ کھڑا ہوا نا جس نے کہا کہ نبی خبر میں زندہ نہیں، معاذ اللہ جو نبی کو حیات کہے وہ کافر، اس لیے کہ تھانوی صاحب حیات کے قائل تھے، تھانوی صاحب کی کتابوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، گنگوئی صاحب کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مقدس میں زندہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنے خواب لکھے، مبشرات دیوبند پوری کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے، قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں سہارنپور کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ سرکار جلوگر ہے، اور ڈبے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، میں نے پوچھا حضور آپ یہ ٹرین میں سفر کہاں کر رہے ہیں، فرمایا دیوبند جا رہا ہوں، تو وہ اس عقیدے میں یہاں تک ہو گئے، میں نے کہا یار تھانوی صاحب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے دیوبند آ جائیں تو شرک نہیں، ہم کہیں مسجد حبیبیہ میں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں شرک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کتنے میٹھے میٹھے لطیفے، اللہ معاف فرمائے اس نے امت کو گمراہ کر دیا، یعنی اجماع کو چھوڑنے والا شخص پھر ٹھوکرے کھاتا ہے، ادھر کچھ بولتا ہے ادھر کچھ، وہ کسی نے کہا نا سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، جھوٹ کو یاد، اور جھوٹ یاد نہیں رہتا وہ بھی بھول جاتا ہے، جہاں بھولتا وہی ٹھوکر کھاتا ہے وہ کہ کسی کو کچھ، اب یہ ہم سے تو کہتے رہے کہ یدونا کمانا پکارنے کے، لیکن جب انہوں نے مماتی گروپ کا رد کیا تو سرفراز کے کھڑوی صاحب کی پوری کتاب سمے ہوتا میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ تم یہ کہتے ہو قبر میں نبی زندہ ہیں اور تم ان کے وسیلے کے قائل ہو، جبکہ تھانوی وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں یہ وسیلے کے قائل ہیں، اور اس گروپ جو دیوبندیوں کا دوسرا گروپ ہے وہ وسیلے کو شرک کہتا ہے، وسیلے کو شرک کہتا ہے، اب اس گروپ نے اس گروپ پر اعتراض کیا، والذین یدعون من دون اللہ، یہی آیت لکھ دی اتنا حصہ کہ یہ تم وسیلہ، اس آیت کے اعتبار سے تم مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو تو تم مشرک ہو، تو اب سرفراز صاحب ان کو جواب دیتے ہیں نہیں، یدونا کا معنی پکارنا تھوڑی عبادت ہے، سمجھ رہے، یدونا کا معنی
پکارنا تھوڑی عبادت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پکارنا، انہوں نے کہا جی ساری اجماع یہی ہے۔ ہم نے ایک دیوبندی سے پوچھا، میں نے کہا یار اگر ہم یہ کہے کہ یدونا مانا عبادت ہے تو تم کہتے ہو نہیں پکارنا ہے، اور جو تمہارے گھر کا خود بندہ تمہارے سر پہ کلہاڑا مارتا ہے تم کہتے ہو نہیں نہیں پکارنا نہیں عبادت ہے، تو پتا چلا اصل اجماع عبادت کے معنی پر تھا، تم پھرے اس لیے کبھی تم کو یہاں پر کچھ لکھنا پڑا وہاں پر کچھ لکھنا پڑا۔ اسی طرح حضور کو مالک کل کہنا، حضور کو مالک کل کہنا یہ امت کا اجماع رہا، یہ صحابہ کا اجماع رہا۔ اسی کو میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تھے۔ ان اس طرح لکھ کر بھیجیں کہ حضور کو مالک کہنا جائز ہے، اور مالک بھی نہیں کائنات کا مالک، یہ کہیں گے شرک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں غیر مقلدوں نے جب دیوبندیوں پر حملہ کیا اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ عورت اپنا جسم ہبا نہیں کر سکتی، انہوں نے کہا جی کر سکتی ہے، متا کی طرف ہو گئے نا، انہوں نے کہا کر سکتی ہے۔ دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کہا کہ نہیں کر سکتی، انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ نے رسول اللہ کے لیے کہا ہے کوئی خاتون اپنی ذات کو رسول کے لیے ہبا کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، تو یہ عام ہے۔ تو اب یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ حضور کے ساتھ خاص تھا، اختلاف سمجھ رہے، حضور کے ساتھ خاص تھا۔ اب جواب دیتے ہیں اس لیے خاص تھا کہ حضور تمام کائنات کے مالک ہیں۔ یہ دیکھیں اب انہوں نے بحث اس اہل حدیث کو جواب دینے کے لیے ہمارا عقیدہ قبول کیا، لیکن جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضور مالک کائنات ہے تو ہمیں مشرک کہہ رہے تھے۔ اب اس غیر مقلد کو کہتے ہیں کہ عورت اپنی ذات کو اگر ہبا کرے رسول اللہ کے لیے کریں، سرکار اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو مہر کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ اگر نکاح کرنا چاہے تو مہر کی ضرورت نہیں ہے اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غیر مقلد نے کہا کہ اگر کوئی عورت ہبا کرے تو کیا حرج ہے، رسول اللہ کے لیے حکم ہے تو سب کے لیے حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کے لیے خاص ہے، تو انہوں نے پوچھا کیوں خاص ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں اس لیے خاص ہے کہ حضور اکرم کے لیے ہبا جائز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہبا کا جواز اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہی سے اللہ تعالی کے بعد سب چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کچھ ہبا پر موقوف نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرحوبہ کے بعد ہی مالک ہو سکتے ہیں۔ پھر نیچے ہیڈنگ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں۔ اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں، اگر میں ان کا نام نہ لیتا تو آپ کہتے کوئی سنی مولوی لکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، رہی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کیسے مالک ہیں، تو جواب تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو مساوی درجے کی ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی، دو جمع یعنی دو قسم کی بادشاہی جمع نہیں ہو سکتی، چنانچہ دو یا زیادہ خدا ممکن نہیں، کیونکہ تعدد الہ کی صورت میں سب کے سب بادشاہی مساوی درجے کی ہوں گی اور یہ بات ممکن نہیں۔ ہاں دونوں بادشاہی یکساں درجے کی نہ ہوں بلکہ متفاوت یعنی الگ الگ درجے کی ہوں تو پھر اجتماع ممکن ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے تھے، کیوں کہتے تم اللہ کو بھی مالک کہتے ہو رسول کو بھی مالک کہتے ہو، ہم نے کہا اس کی بادشاہی اس کی بادشاہی میں فرق ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی فرق مرق نہیں ہے، بس اس لفظ سے تم مشرک ہو گئے۔ تو یہ فرق کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی دونوں میں اگر فرق کیا جائے تو بادشاہی ثابت ہو سکتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور پھر انسان بھی خاص خاص چیزوں کے مالک ہیں، کیونکہ یہ دونوں ملکیتیں مساوی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اور بندہ مالک مجازی ہے۔ ہم اگر حقیقی مجازی کی بات کہیں تو ہمیں سگے کھلوی صاحب کہتے ہیں چور دروازہ کھول رہے ہیں، یہ حقیقت مجاز کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب دیکھیں غیر مقلدوں کو جواب دینے کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجازی مالک ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ حقیقی مالک ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح اللہ جل شانہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے مالک ہیں، خواہ وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، غیر انسان ہوں، سب حضور اکرم کے مملوک ہیں۔ اللہ پاک اشارہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے خود ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، یعنی مسلمانوں کی ارواح کا ان کے ابدان میں پر جو قبضہ اور ملکیت کا حق نہیں اس سے نبی مکرم کا قبر استحقاق اس سے زیادہ ہے، اور جب مسلمان اپنے بدنوں اور اپنے مالوں کے مالک ہیں تو رسول اللہ ان تمام چیزوں کے بدرجہ اولا مالک ہوں گے، اور اس مالکیت اور اس ملکیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا، عدل و انصاف کرنا، مہر دینا واجب نہیں تھا، کیونکہ مالک پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے.
چڑھنا تو نہیں چاہیے, ابھی تو گھر کی بھی بات ہے, لیکن جب یہ دوسروں سے بھڑتے تو سب سجدے ہی کرتے ہیں. یہ ہم سے ہم پڑوسی ہے نا, تو پڑوسیوں سے ذرا حسد چلتا ہے, اور جو دوسری گلی کا ہو تو اس میں ذرا بندہ سچ بول لیتا ہے. تو میں دیوبندیوں کو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ یار تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. جب یہ بات آپ کی شیخ الہند نے لکھ دی ہے, آپ کے محترم بزرگ نے لکھ دی ہے, تو پھر سرفراز گکھڑوی صاحب کو دل کا سرور میں گپ مارنے کی کیا ضرورت تھی, اور حضور کی گستاخی کر کے اپنی قبر کو کالی کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ ہے اجماع کی برکت. بولے سبحان اللہ. یہ اجماع کی. اور یہاں پر ایک اور حوالہ بھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سورہ سواد میں اللہ نے فرمایا تھا نا, فسخرنا له الريح, ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا. ہوا کو سلیمان کے لیے. مودودی صاحب پوری زندگی انبیاء کے خلاف لکھتے رہے, لیکن تفہیم القرآن میں انہوں نے بھی لکھا, سورہ انبیاء کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بڑے غیر معمولی اختیارات پر ملکیت عطا فرماتا ہے. غیر معمولی, معمولی نہیں. ہوا کی بادشاہی کوئی معمولی ہے؟ حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن کہتا فسخرنا له الريح, ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا ہے, جہاں آپ کہیں گے ہوا وہاں چلے گی. تجری بامری ہی, یہ آپ کے حکم سے چلے گی. ٹھیک ہے, مرجع سلیمان علیہ السلام ہے. یہ تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ انبیاء کرام کو غیر معمولی اختیارات عطا فرماتے تھے, فرماتے ہیں. تو میں نے کہا یہی بات تو امام احمد رضا بھی کہہ رہے تھے, اور تم نے امام احمد رضا کو کہا انہوں نے نیا دین نکال لیا, نیا دین نکال لیا. میں نے کہا خدا نے حق تم سے لکھوا دیا, کیونکہ اس پر اجماع تھا, اس پر اجماع تھا, اور یہ لوٹ کر تو آنا تھا. یہی بات جناب تھانوی نے اپنی کتاب تفسیر میں بیان القرآن کے اندر سورہ سواد کی تفسیر کا کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو خزانچی نہیں بنایا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہوا دے دی تو 5-10 منٹ کے لیے نہیں دی, اور یہ نہیں بعد میں اللہ نے پوچھا کہ بتا کہاں چلائی, مشرق میں کتنی چلائی, کتنی چلائی شمال میں, کتنی چلائی جنوب میں, کتنی چلائی, کتنی چلائی بتا. تو فرمایا اللہ نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں بلکہ اللہ نے آپ کو مال کو مختار بنایا. یہ بیان القرآن کے لفظ ہے. تو لہذا اجماع ثابت ہو گیا نا. لہذا میں کہتا ہوں کہ میں یہ بات تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا. جب آپ کے مکتب فکر کے اندر حضور کو مالک مختار کہنا جائز ہو گیا ہے, تو خدا را اپنے فتوے سے توبہ کریں جس میں آپ نے اس چیز کو شرک کہا تھا, اور اس عقیدے کی بنا پر آپ نے لوگوں کو کافر کہا تھا. میں بڑے درد دل سے سوال کرتا ہوں, اور ایک اجماع کی طرف بلانے کے لیے, اور ایک بڑی دیانت کی نیت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, مناظروں سے ہٹ کر, مباحثے سے ہٹ کر, کہ خدا را یہ امت جس کے شرازہ پتہ چلا جا رہا ہے, افتراق اور تفریق اور اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے, تو جب یہ لفظ آپ کے وہاں کہنا جائز, حضور کی یہ صفات جب آپ کے مکتب فکر کے نزدیک مسلم ہے, تو پھر جو تم نے سنیوں پر فتوے داغے ہیں اس سے توبہ کرو. جو امت اجماعی نظریے سے جو تم نے شرک اور کفر کے فتوے کہیں اس سے توبہ کرو. میں تمہارا ایک مخلص دوست ہو کر تمہیں توبہ کی تلقین دے رہا ہوں. اس کو انانیت کا مسئلہ مت بنانا, توبہ کر لینا. اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی. تو لہذا پیار کیجا یہ نکلا کہ بچنا ہے تو اجماع کے ساتھ ہو جاؤ, بچنا ہے تو کونو ماں صادقین, کس کی طرح ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی پروفیسر کہے میری تحقیق یہ, آپ کہیں گے اپنی جیب میں رکھ. میں غوث پاک کی تحقیق مانتا ہوں, میں داتا صاحب کی تحقیق مانتا ہوں, میں پچھلوں کی تحقیق مانتا ہوں, میں اجماع کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں اس لنگور کے ساتھ نہیں پھرنا چاہتا جو اپنے لیے الگ راہ نکال رہا ہے. الگ راہ نکالنے سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے, اور جو الگ راہ نکالتے ہیں اللہ ان کی صحبت ان کی تلقین سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس دور کے اندر ذاکر نائک اور غام اور یہ ایسے گروپ ہیں کہ جن سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی بات دھونس سے کہہ رہا ہوں, میں نے شریعت کی حجت قائم کر دی آپ کے سامنے بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے. کل اسی اجماع امت کی دوسری تقریر میں آپ کے سامنے کروں گا جو سورہ بقرہ کا امتیاز ہے, اس کے حوالے سے. اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اس کے بعد ذاکر نے اور غامدی کو ماننے کے لیے کہ اگر کوئی نتیجہ رہ جاتا ہے تو آپ مجھے قائم کریں, آپ میرے سامنے بات واضح کریں. اس لیے کہ میری فکر یہ ہے کہ ہم اجماع کی طرف جائیں. جو اجماع سے ہٹ کر صرف انگریزی زبان اور دیگر زبانوں کو بول کر امت کے اجماع کے خلاف باتیں کرے, اور آج تک جو امت کا نظریہ تھا اس کے خلاف بکواسات کرے, جس طرح کہ خود ذاکر نائک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, یہ لفظ اس کے ہیں جو نیٹ پر موجود ہے, مر چکے ہیں, وہ کچھ نہیں دے سکتے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جبکہ دیوبندی علماء بھی لکھتے ہیں کہ حضور مالک و مختار ہیں, اور مومنین کی روح اور ان کے جان کے مالک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی شکل بھی ہندو جیسی ہے, عقیدہ بھی وہ ہندو والا بیان کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے ہندو پرست لوگ اور ایسے نفاق میں پڑے ہوئے لوگ جو اجماع کی نفی کر کے اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور ساری امت کو کافر قرار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ان دجالوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل تو اتنا بھیانک دور آیا کہ یہ بارف کی ایس ایم ایس آ رہے ہیں اس پر کہ اگر آپ قرآن کی حدیث قرآن سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار کو سننا چاہتے ہیں آپ, یا جناب ذاکر نائک کو سننا چاہتے ہیں آپ, یا جب آپ وہ ایک نیا میراثی کیا نام ہے اس کا, ہاں جنید جمشید کو آپ سننا چاہتے ہیں, اگر معیار اگر ایسے لوگوں کا بن جائے کہ جناب جو اجماع کے مخالف ہو, اور میں کہتا ہوں جو تقریریں میں نے کی ہے یہ سوالات آپ ان سے پوچھیں اور ایس ایم ایس اس انداز میں کریں کہ اس کا کیا جواب ہوگا, اور جو جواب آئے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے, انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر آپ تحقیق کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. میں آپ کو اپنا مرید بنانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا, اور نہ ہی میں آپ کو اپنا کوئی سیاسی یا میری مذہبی تنظیم میں آپ کو لینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے حق واضح کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا میسج صرف یہ ہے, جو آج تک امت جس عقیدے پر رہی ہے اس عقیدے پر رہی ہے, آج تک امت کا جو عمل رہا ہے اس عمل پر رہی ہے. اپنے لیے افتراق اختلاف اور نئے لوگوں کو تلاش نہ کریں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اجماع کی طرف دعوت دی ہے, اجماع کی طرف بلایا ہے, اجماع کی اتباع کا حکم دیا ہے. کل انشاءاللہ اس موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اپنے آپ کو گنبد خضرہ کے سائے میں محسوس کریں, باب جبریل سے داخل ہو کر اپنے چشم تصور کے اندر آپ باب جبریل سے داخل ہو کر بائیں طرف آ جائیں باب بقی کی طرف, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے سامنے موجود ہو جائیں, جہاں اماموں کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں, جہاں اماموں کے امام میرے آقا سیدنا فاروق اعظم ہیں, جن کا ذکر آج بڑی محبت کے ساتھ بار بار کیا گیا. آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے کہیں کہ اس سلسلے کی درخواست کر دیں, ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے, ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے, ہمیں اجماع امت کا سایہ نصیب ہو جائے, اس جماعت کا سایہ نصیب ہو جائے جس پر اللہ کا دست قدرت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چادر اتفاق کے اندر جگہ مرحمت فرمائے. اور بارگاہ رسالت میں یہ بھی عرض کر دیجئے, عاشقوں کے امام جن کا کلام رسول اللہ کی بارگاہ مقبول ہوا, جس کو حضور پسند فرماتے ہیں, مل کر کہہ دیجئے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل هول من المقتحم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. مولا کریم ہمارے تمام نوجوان بچے اور معمر حضرات جو تشریف لائیں تمام کا آنا قبول فرما, اور آج جو ہم نے بحث سنی ہے مولا کریم ہمیں اس پر عمل پیدا ہونے کی, دوسرے مسلمان تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.